एक वो चीज जिससे डराया जाए, जिसके नतायज की बात की जाए, और एक जिसको डराया जाए। देखिए यहां दोनों आए, अनजरनाकुम, हमने तुमको डराया, अजाबन करीबन, उस करीबी अजाब से हमने तुमको करीबी अजाब से डरा दिया, उसकी खबर दे दी है। दूसरा मफूल अनजरना का अजाबन करीबन है, और करीब का माना इसलिए किया है कि जो आने वाला है, और अरबी में कहते हैं कुल्लु आतिन करीबन, हर चीज जो आने वाली करीब है, चाहे वो लाख साल बाद ही क्यों ना, जो आके ही रहनी है वो तो समझिए करीब ही है। इन मानों में करीब, ये कोई मिनटों और घंटों की टर्म्स में बात नहीं है, बल्कि करीब का माना है जो जरूर आके रहेगा, इन मानों में लिया इन्होंने करीब। तो इन्होंने क्या किया, करीब करीब आने वाला, ये यकीनी आने वाला,
करीब आने वाले,
करीब आने वाले। तफसीरों में इसका मैंने यही लिखा है, करीबन यानी आतन, और फिर वो अरबी में कहते हैं कुल्लु आतन करीबन, हर आने वाली चीज करीब ही होती है। तो जो अनकरीब आने वाला है, यौम यन्ज़ुरुल मरो, जिस दिन के देखेगा आदमी, नजारा यन्ज़ुरो, और इसके बाद इला का सिला भी आता है और बराह रास मफूल भी आता है। मसलन कहेंगे नजारा इलैह व नजारा हू, कह देते हैं नजर हूं उसको देखा, और नजारा इले है उसकी तरफ देखा। यन्ज़ुरुल मरो, अल मरो अर रजुलो अर शख्सो, एक ही चीज है, अल मरो के माने मर्द के होते हैं, मोहनस इसका अल मरा तो आपने पढ़ा है। जिस दिन के देखेगा आदमी, मा कद्दमत यदाहो, उस चीज को, मा मफूल है यन्ज़ुरो का, कद्दमत यदा हो, जिसको आगे भेजा उसके दोनों हाथों ने, कद्दमत यदा मफूल फाइल उसका है तस्नीय के सीखे के साथ, यदा हो उसके दोनों हाथों ने, और यद चूंकि मोहन्नस समाई है, फेल का सीखा तानीस का आया है। जिस दिन के आदमी देखेगा उस चीज को जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजी, यानी जो आमाल उसने किए, यन्ज़ुरुल मरु मा कद्दमत यदाहु, आदमी देखेगा उस चीज को जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजी। क्या किया इन्होंने,
उस दिन देख लेगा हर शख्स वो कुछ जो जो करके आगे भेजा उसने।
देखिए तर्जमे में खुदा तुम्हें तौफीक दे तो इस तरह तर्जमे में सोचना चाहिए, जिस दिन के देखेगा हर शख्स, ये एक काबिले गौर है तर्जमा, कि अलमरो का तर्जमा हर शख्स क्यों किया। देखिए अलमरो पे जो अलिफ लाम आया है, या तो वो कोई खास मर्द जिसकी बात हो रही हो, वो तो यहां नहीं है, तो फिर ये जिन्स की बात है, और फिर इसका तर्जमा हर मर्द, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफें, इस तरह से देख लेंगे सारे मर्द, तर्जमा अल की वजह से सारे का हो सकता है, सारे ही के तर्जमे को हर मर्द भी कह सकते हैं, यौम यन्ज़ुरु कुल्लु मरए, के मैंने भी यही है। तो ये तो हुआ अलिफ लाम की वजह से हर का तर्जमा, आगे जो कुछ उसने
वो कुछ जो करके आगे भेजा उसने।
अच्छा, ये करके ये अपनी तरफ से इजाफा करना पड़ा, असल में तो था जो कुछ उसने आगे भेजा, ये भी लफ्जी तर्जमे से हटके है, लफ्जी तर्जमा है जो कुछ उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा, तो मुराद तो वही है जो कुछ उसने आगे भेजा, लेकिन पता होना चाहिए कि असल इबारत है क्या। जी,
देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा,
जो उसके हाथों ने, अब देखिए उर्दू में दोनों हाथों का तर्जमा करने की जरूरत नहीं, ये कि इंसान के हाथ दो ही होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अरबी में तस्नीय का सीगा आता है, और उर्दू में जब आप हाथों कहेंगे तो दो भी मुराद है और पांच भी मुराद है, इसलिए उर्दू में दो लगाने की जरूरत नहीं रही, खास जरूरत नहीं है, अरबी में तो है ना, तस्नी अलग सीगा होता है, उर्दू में तो एक से आगे चले तो दो दो भी दो हुई और तीन भी हुई, वो जमा होगी, इसलिए जो कुछ उसके हाथों ने भेजा दो हाथों का तर्जमा यूं एलिमिनेट हो गया कि जी उर्दू में दो कहने की जरूरत नहीं, जब हाथों कहा तो दो ही मुराद होंगे, जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेजा। इस तरह से तर्जमे में कुछ मुहावरे के खातिर, कुछ दूसरी जुबान की वजह से चेंजेस होती है, देख लेगा हर आदमी उस चीज को जो भेजा आगे उसके दोनों हाथों ने, وہ یقول الکافر ہو اور کہے گا کافر. اب یہاں بھی الکافر اسی طرح سے الف لام ہے, ہر کافر کہے گا, سارے کافر کہیں گے. یا لیتنی, یہ جو اصل عبارت تو ہے لیتنی, کاش کے میں, یہ آپ نے پڑھا ہے مثلا لیتنی عالمن, کاش کے میں عالم ہوتا, اس طرح لیتا کا استعمال ہوتا ہے نا, انا لیتا لا اللہ میں, تو لیتنی کاش کے میں ہوتا. اس کے بعد آگے کوئی لیتا کا جو اسم ہے لیتنی عالمن مثلا کہتے ہیں, عالمن نہیں لیتنی, لیتا زیدن عالمن, جیسے کہے لعلہ زیدن عالمن, تو لیتنی تو وہ ہے کاش کے میں ہوتا. اس کے پہلے عرب لوگ کبھی کبھی یا لگا دیتے ہیں ندا کی, یہ بس یوزج ہے, اس یا کا ترجمہ اے کاش کے میں ہوتا اگر چاہیں تو کر لیں, یعنی اس افسوس کو زیادہ اظہار کا ایک طریقہ ہے یا لیتنی, ورنہ تو وہ افسوس لیتنی میں بھی تھا کاش کے میں ہوتا. یا لیتنی میں مزید اظہار افسوس ہے عربوں کے استعمال کے مطابق. اس یا کا ترجمہ اے سے شاید کرنے کی ضرورت اردو میں نہ پڑے. کیا
اور کہے گا کافر اے کاش ہوتا میں,
اچھا اے کاش اردو میں کہہ دیتے ہیں,
اور چیخ پڑے گا کافر,
اچھا چیخ پڑے گا کافر, یہ صاف ظاہر ہے کہ مضمون کو ظاہر کرنے کے لیے وہ بدلا ہے تھوڑا سا, ورنہ چیخنا اس کا معنی نہیں. کافر کہے گا کاش, بس ٹھیک ہے, انہوں نے کاش سے ترجمہ کیا. کسی طرح تو یہاں کوئی نہیں بات کہے منکر, وہ مضارے کا ترجمہ ہی سارا کرتے گئے ہیں. ہاں کہے ٹھیک ہے, مضارے کا ترجمہ مضارے میں کیا ہے نا, کہے کا کسی طرح اردو میں جیسے کہیں کہ کسی طرح میں بچ جاؤں, یعنی کوئی طریقہ ہو کہ میں بچ جاؤں, ایسے کہہ دیتے ہیں. کافر کہے گا کاش کہ میں کنت ترابن, یہ اصل میں تھا یا لیتنی ترابن, کاش کہ میں خاک ہوتا, رفع میں اس کی خبر آتی, لیکن اس خبر کو ایک جملہ بنا دیا ہے کنت ترابن, یعنی کنت انا ترابن, پورا جملہ, یہ بھی جملہ اسمیہ ہے, کانا سے شروع ہوا ہے. تو یا لیتنی کنت ترابن, اے کاش کہ میں ہوتا, کنت فعل ماضی ہے لیکن لیتا کی وجہ سے ترجمہ اس طرح کریں گے, کاش کہ میں ہوتا ترابن خاک, یہ پڑھا ہے پہلے, ترابن مٹی کو کہتے ہیں, خاک کو کہتے ہیں. یہاں تک یہ صورت ختم ہوئی, اس کے بعد آگے ہے ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں شاید لایا نہیں, ہاں کہ لایا ہوں, لایا ہوں. یہ صورت چند عجیب الفاظ سے شروع ہوتی ہے, واو قسمیہ ہے ہر ایک کے شروع میں, اور لفظی ترجمہ لیں تو بنتا ہے والنازعات غرقن, قسم ہے واو قسمیہ ہے سارے میں, آگے والناشتات کی بھی اور یہ بھی, قسم ہے نازعات کی. نازع ینزع نزع کے معنی ہے کھینچ کے نکالنا, یہ لفظ تو آپ نے پڑھا ہے نازع ینزع, یاد رکھیں ایک پڑھا ہے آپ نے نازع ینزع, وہ ٹھوکر لگانا یا کچھ چوٹ لگانا نیزے وغیرہ سے, وہ نازع ہوتا ہے, یہ نازع ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا, اپنی طرف کھینچ کے لے جانا. اسی سے تنازع کا لفظ اردو میں آیا ہے, باب تفاعل سے بنتا ہے تنازع یا تنازع, اور پھر اس سے متنازع عام اردو میں استعمال ہوتا ہے, یہ نہیں کہ یہ کھیت متنازع ہے, یہ مکان متنازع فی ہے, تو وہ تنازع کا معنی ہوتا ہے باہم اپنی اپنی طرف کھینچنا, معنی تو اس کا وہ ہوتا ہے, پھر وہ جھگڑے کے معنوں میں آتا ہے. نزع موت کے عالم کو کہتے ہیں, جبکہ گویا کہ انسان کی جان کھینچ کے نکالی جا رہی ہوتی ہے, نزع کا عالم, بیان نزعی عام پولیس کی اصطلاح ہے, مرنے والے کا بیان اگر وہ دے کے مرتا ہے کہ مجھے فلاں نے زہر دیا یا قتل کیا یا جو کچھ کیا, اسے بیان نزعی کہتے ہیں, اور اس کی بڑی لیگل ویلیو ہوتی ہے. کوئی ایک بھی گواہ نہ ہو اور ایک بیان نہ صحیح ہو تو وہ پھانسی دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو خود وہ مرنے والا بیان دے رہا جو ڈاکٹر کے سامنے ہوتا ہے. تو اس طرح سے نزع ینزع کے معنی ہیں کھینچنا، تو اس کا اسم فاعل ہوگا نازعن اور مؤنث بنے گا نازعتن، جمع ہوگی نازعاتن، کھینچ کے نکالنے والیاں یہی بنے گا. اور قسم ہے کھینچ کے نکالنے والیوں کی، اور نزع کیسا غرقن. یہ غرقن ایک حال ہے، غرق ہو کر، ڈوب کر، نیچے جا کر، یعنی ایسے جیسے کہیں کہ غوطہ نکال کے کھینچ لانے والیاں، نیچے جا کے گہرائیوں سے بھی نکال لانے والیاں. یہ اس وجہ سے غرقن کا لفظ آیا ہے. یعنی اصل میں تو عبارت یوں بنتی ہے والنازعات غارقات، لیکن اس کو مصدر سے کہا ہے غرقن. اب دوسرا لفظ ہے اس طرح، یہ چار لفظ ہے، پھر یا تو اکٹھے ترجمہ کر لیں، یا والناشطات نشتن، ناشطہ ینشتو کا معنی ہوتا ہے کسی بندھی ہوئی چیز کو کھول دینا، نشاط میں نے خوشی. یہ لفظ شاید آپ نے پڑھا ہے میرے خیال میں، ناشت ہے نون شین توئے، یا میرے خیال میں ناصرہ سے آتا ہے، یا ناشطہ ینشتو. تو اسی سے نشاط کے معنی اصل تو ہوتے ہیں بالکل تر و تازہ ہونا، کوئی سستی غم افسوس نہ ہو جسمانی لحاظ سے، کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو، بلکہ کھلا بدن کام کرنے کو تیار ہو، اس کیفیت کو کہتے ہیں نشاط. اسی لیے اس کا ترجمہ چستی کیا جاتا ہے. تو کھول دینے والیاں ناشتن، نشتن وہ تو اسی کا ہے، مصدر مفعول مطلق ہے ناشتات نشتن. غرقن کو والنازعات نزعن نہیں کہا، وہاں غرقن ہے، کھینچ کے لانے والی ڈوب کر، یعنی نیچے غرق ہو کے نیچے تا تک جا کے کھینچ لانے والی، یہ مراد ہے اس کا. اس لیے وہاں لفظ نزعن نہیں آیا. نزعن ہوتا تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا، خوب اچھی طرح کھینچ کے لانے والے. لیکن غرقن میں ایک مزید سینس پیدا ہو گئی ہے، جا کے نیچے تہ سے بھی کھینچ لینے والے. اور والناشطات نشتن، کھول دینے والی، کھول دینا یعنی خوب کھول دینے والی. اور اس طرح سے چستی پیدا کرنا یا کسی کو ایکٹیو کر دینے کے معنوں میں، ناشط وہ چیز ہوگی جو کسی کو چست کر دے، ایکٹیو کر دے، فعال کر دے. یہ دو لفظ ہیں. اور پھر آگے والسابحات سبحاً وغیرہ بھی آیا ہے، ترجمہ ہم سر دستر سری کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے. والسابحات سبحاً، اور تیرنے والیاں، قسم ہے ان تیرنے والیوں کی، سبحاً خوب تیرتی ہے. سبحاً سابحات کا مفعول مطلق آیا ہے، سبح یسبح کے مختلف معنی ہے، دن بھر اپنے کمائی اور دوسرے کاموں میں لگے رہنا، اس کے لیے بھی سبح یسبح آتا ہے. اسی معنی میں سورت مزمل میں آیا ہے ان لکا فی النہار سبحاً طویلا، دن کو آپ کو کئی دھندے بھی کرنے پڑتے ہیں، بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، سبحاً دن بھر کے کاموں کو بھی کہتے ہیں. سبح یسبح میں نے تیرنا بھی ہوتا ہے. یا فالسابحات، تیرنے والیوں کی قسم جو کہ تیرتی ہیں، ٹھیک ٹھیک سبحاً مفعول مطلق ہے. فالسابقات سبقاً، پھر آگے بڑھنے والیاں، سبق یسبح کو آگے بڑھنا، پھر آگے بڑھنے والیاں سبقاً، یہ بھی مفعول مطلق ہے، خوب خوب آگے دوڑ لگانے والیاں. فالمدبرات امرن، پس تدبیر کرنے والیاں، دبر یدبر کسی معاملے کی پلاننگ کرنا، تدبیر کرنا، سوچ سمجھ کے کام کرنا، اس سے اسم فاعل ہوا مدبرات، جمع مؤنث سالم. معاملے کو طے کرنے والیاں، تدبیر کرنے والیاں، امرن حکم کے مطابق، یعنی یہ امرن یا تو مدبرات کا اصل میں مفعول ہو کے آیا ہے. عربی میں کہتے ہیں دبر امرہ، اس نے اپنے معاملے میں تدبیر کی، سوچا. دبر کا مفعول آتا ہے دبر امرہ. اور یہاں مدبرات اسم فاعل ہے، اسم فاعل کی وجہ سے امرن نصب میں آیا ہے. یعنی یدبرون امرن کہنے کی بجائے مدبرات امرن. امرن اسم فاعل کا وہ خود مفعول ہو کے آیا ہے, اسم فاعل نے عمل کیا اور اس کو نصب دی ہے. یہ ابھی اس قسم کے لفظ پہلے آتے تو رہے ہیں لیکن باقاعدہ چوتھے حصے میں آگے یہ آ رہا ہے کہ اسم فاعل, اسم مفعول, اسم صفت, مصدر یہ فعل کا سا عمل کرتے ہیں. اب یہ جو قسمیں کھائی ہیں یہاں تک ان چیزوں کے نام کی, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن کریم کی وہ عبارتیں ہیں, ایک طرح کی یہ آیات متشابہات ہیں, ان کے صحیح بات کی سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے, جو الہامی کلام ہو یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آیا کرتا. بعض معنی اس کے خدا جانے کوئی کب جا کے واضح ہوں گے, لیکن جو ہدایت ضروری ہے جس پہ انعام یا گرفت یا سزا ہے وہ آیتیں بالکل اپنی جگہ کلیئر ہیں. اس پہ کوئی یہ نہیں پکڑے گا کہ یہ آج تو کیوں نہیں سمجھا تھا, جس طرح سے کسی آدمی سے یہ نہیں پکڑا جائے گا کہ احمق کے بچے تو کسی امیر کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوا تھا, اس پہ تو نہیں پکڑا جائے گا, یہ تو اس کے بس کی چیز ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ آیتیں اس قسم کی نہیں ہیں. ہاں اس میں کوئی بعض چیزیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ کوئی اہل دل اہل علم کا ذہن کسی طرف جاتا ہے کہ شاید اس سے یہ مراد ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جدھر ان کا خیال گیا ہو وہ بھی درست ہو اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی درست ہو. لیکن کچھ تو قرآن کریم کے باقی مضامین وغیرہ اور اس کے ساتھ اس کا ہونا چاہیے. اب قسم تو ضرور ہے, تو ان چیزوں کی قسمیں جو کھائی گئی اور سارے مونس جمع ہیں, تو ہمارے عام مفسرین کا خیال گیا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. ملائکہ کے لیے مونس کا لفظ اس طرح سے آتا ہے, قسم ہے ان فرشتوں کی جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں, ان کی قسم ہے. بعض نے اس سے مراد گھوڑے لیے ہیں, گھوڑوں کے لیے بھی جمع کا لفظ جمع مونس سالم ہو سکتا ہے, صافنات اور اس طرح سے. اور پھر جو غازیوں کے گھوڑے ہیں یہ باتیں انہوں نے اس پر بھی اپلائی کر دی ہے. بہرحال قسم کھانے کے بعد ایک بیان ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی قسم ہے یوں ہو کے رہے گا. یہ آپ ڈاکٹر صاحب کی تقریروں میں بھی سن چکے ہوں گے اور پڑھا ہوگا کہیں آپ نے کہ جو قسمیں ہیں قرآن کریم کی وہ دراصل ایک حقیقت پر گواہ کے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ یہ اس بات پر گواہ ہے. اور گواہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت پہ غور کریں تو یہ نتیجہ آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گا. تو یہ فرشتوں کے متعلق یا گھوڑوں کے متعلق یہ ساری صفات بنائی گئی ہے, بتائی گئی ہے. فرشتوں کا وہ نیچے سے جا کے نکال کے لانا اور کسی کو کھول دینا. اور یہ اب ذرا ترجمہ کر لے تو دیکھیں, ورنہ زیادہ غرقن
قسم ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں.
اب دیکھیے فرشتوں کی یہ ایڈ کرنا پڑا ہے ترجمہ, اس میں تو نہ فرشتے نہ گھوڑے نہ آدم کچھ بھی نہیں. جب ہم مومن سالم ہے جو فرشتوں کے لیے آ سکتا ہے,
کھینچنے والے ہیں روح ڈوب کر.
اچھا اب کھینچنے والے روح بھی اپنی طرف سے لگانے پڑا. لفظی ترجمہ تو ہے قسم ہے کھینچنے والیوں کی ڈوب کر, جو کھینچ لاتی ہیں ڈوب کر, نیچے سے بھی تا سے بھی چیز نکال لیں. ہاں جی,
جوڑ میں ڈوب کر گھسیٹ کر نکالنے والا.
اچھا اب دیکھیے انسان کی جان نکلنے کی کیفیت ہی نازعات مراد لی ہے, کہ انسان کے جوڑ جوڑ میں ڈوب کر وہاں سے جان کو روح کو نکالتے ہیں, یہ سمجھانے کے لیے کیا. اور جوڑ جوڑ میں ڈوب کر وہ غرقن کی وجہ سے ترجمہ کیا ہے, کیونکہ غرقن کا معنی یہ نیچے تا تک جانا. اب انسانی جان میں تا تک جانا یہی ہے کہ جوڑ جوڑ میں سے ڈوب کر اس کی جان کو نکال کے لاتی ہے, کہیں چھوڑتی نہیں. اچھا اور کیا جی ترجمے دیکھ لیں, پھر آپ کو ہم ان کا ترجمہ بھی دکھائیں گے. ان کو کیا سوجھی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا گھسٹ کر دشمن سے جان, دشمن نہیں گھسیٹ کر, تو خیر معنی بنتا ہے نازعات کا, گھسیٹنے والا گھسیٹ کے کھینچنے والا وہ معنی تو ہو سکتا ہے.
دشمن کا
دشمن تو پھر گھوڑے یا تو ترجمہ کیا ہو,
فرشتے بھی
فرشتے نہیں नहीं, वो घोड़ों के साथ तो इस तरह से उन्होंने किया है, जाके दुश्मन में घुस जाने वाले और खींचने। अच्छा, तो अगर आगे चले, नाश्ता तो नश्तन क्या किया?
नाश्ता तो नश्तन, और निकाल ले जाने वाले हैं उसे आहिस्तगी से।
निकाल ले जाने वाले हैं उसे आहिस्तगी से, ये नाज़ियात की मुनासबत से तर्जमा किया है। असल तो मैंने है बंधी हुई चीज को खोल देना, हाँ खोल कर छुड़ाने वाले। इन्होंने क्या किया?
जोड़ बंद को आसानी से खोलने वाले।
जोड़ बंद को
आसानी से खोलने वाले,
आसानी। ये असल में चूंकि मोमिन की उन्होंने मौत का ही शायद जिक्र सामने रख के वो आसानी से खोलने का वो तर्जमा यूं किया है। असल तो मैंने बंधी हुई चीज को खोल देना, नाशिद का मैंने खोलने वाला, बंद छुड़ाने वाला वही खोलने वाला है, वो भी वही है बंद छुड़ाने वालों की। बंद छुड़ाना, कैद से छुड़ाना, आजाद करना, और नरमी का तर्जमा उन्होंने कोया कि उस मानों में लिया कि नाज़ेहात में जरा सख्ती का मफहूम था ना, वसाबे हाथ सबन तो आसान होगा तर्जमा।
तैरते फिरने वाले हैं तेजी से,
तैरते फिरने वाले हैं। उर्दू में मुजक्कर से ही तर्जमा करना पड़ा है क्योंकि उर्दू में फरिश्तों के लिए हम फेल मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं।
तेजी से तैरने वालों की,
तेजी का तर्जमा सबहन के मफूल मुतलक से निकाला है। तैरने वाले, तैरना यानी जैसा कि हक है तैरने का,
तेजी से तैरते हुए उड़ने वालों की कसम। तेजी से तैरते हुए उड़ने वाले।
अच्छा, ये तैरना उड़ने की मानिंद का मायना कर लिया है शायद उन्होंने। सबह यसबह का असल मायना होता है हवा में तेजी से जाना, बुनियादी मायना हवा में घूमते चले जाना, बगैर किसी रुकावट के दौड़ते जाना। इसी से आया कुरान करीम में, कुल्लुन फी फलक यसबहून, चांद सूरज सितारे अपने अपने वो फिजा में घूमे जा रहे हैं। तो असल में तो होता है हवा में कोई रुकावट नहीं होती, फिर पानी के लिए भी आता है, तो उन्होंने वो बगैर रुकावट का तर्जमा करने के लिए यूं किया है। हाँ जी,
तैरना
तैरना, बस हम माने ये तैरना इंसान के लिए होता है, तैरना जानवर के लिए कह देते हैं अमूमन। कुत्ता पैरता है और इंसान तैरता है, ये उर्दू वाले फर्क करते हैं बाज दफा। तो अच्छा, फसाबका तो सबका
हुक्म पर अमल करने के लिए दौड़ कर आगे बढ़ने वाले।
अच्छा, फिर ये उन्होंने दोनों को आगे कर लिया है। अच्छा, फसाबकात आगे बढ़ने वाले, दौड़ कर आगे बढ़ने वाले, ये तर्जमा सबकन के मफूल मुतलक की वजह से किया है क्योंकि ऐसा तर्जमा ना आगे बढ़ने वालियां जैसा कि आगे बढ़ना होता है, तो उन्होंने दौड़ कर आगे बढ़ने वाले। और क्यों बढ़े, किसके लिए, वो फिर वजाती तर्जमा किया है तामील हुक्म में, दौड़ कर हाजिर हो जाने वाले। हाँ जी,
फिर सबकत ले जाने वाले हैं दौड़कर अल्लाह का हुक्म बजा लाने में।
चलिए, अब ये देखिए तशरी तर्जमा, असल तो मैंने सबकत ले जाने वाले, एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले तेजी से, सबकन अगर हम उसका मफूल मुतलक का। अब फॉर व्हाट, किसके लिए तेजी, क्यों तेजी, ये फिर तर्जमा करना पड़ा अल्लाह के हुक्म की तामील में और वो समझाने के लिए, वरना लफ्ज नहीं है। फल मुदब्बिरात अमरा,
इंतजाम चलाने वाले हैं मामलात का अहकाम इलाही के मुताबिक।
इंतजाम चलाने वाले, मुदब्बिर, अमरन हुक्म का, वो तो मफूल है। और
हर हुक्म पर अमल करते हैं तदबीर से,
हर हुक्म पर अमल करते हैं तदबीर से, बात वही हुई, तदबीर करने वाले हर हुक्म की। दूसरे लफ्जों में कह दिया कि हर हुक्म के तामील करते हैं तदबीर से। अच्छा, यहाँ वक्त तो आपका हो चुका है, लेकिन देखिए कि वो कहते हैं कहीं नू कहीं दी तो बिल्ली नू दही दी। ये है परवेज साहब कहते हैं, मुस्तबिद कुव्वतें जेर दस्त तबका को इस कदर कुचलती हैं। अब देखिए, ये चूंकि आजकल का इनकलाब और रूस और सोशलिज्म और वो जेन में था ना, तो इनकलाब और जेरदस्त और वो बोरयुवा और क्या वो प्रोलतार, ये उनकी इस्तलाहें थी, उन्हीं में ये बात करते थे, मकबूल आम इस्तलाहें। जेरदस्त तबका को इस कदर कुचलती हैं कि उनकी सारी तवानाइयां और सलाहियतें दब कर रह जाती हैं, اور وہ بالکل بنجر زمین کی طرح نظر آتے ہیں جس میں زندگی کی کوئی علامت باقی نہ رہے، لیکن قوانین خداوندی کی اطاعت سے ایسی انقلابی جماعت پیدا ہو جاتی ہے جو اس مظلوم مقہور طبقہ کی دبی ہوئی صلاحیتوں کو پورے زور سے کھینچ کر اوپر لے آتی ہے. بات تو بنی نا، ہاں جی، اسی لیے تو پسند کرتے ہیں لوگ کہ وہ دل کی بات ہے. اور مستبد طبقہ نے ان کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ڈال رکھی ہوتی ہیں، وہ جماعت ان سب کو راستے سے ہٹا کر کمزور طبقہ کی غلامی کی گریں کھول دیتی ہے کہ وہ آزادانہ سرگرم عمل ہوں. ناشتہ تے نشتن، ترجمہ تو نہیں ہے نا، یہ تو مفہوم ہے. اس طرح وہ کمزور طبقہ حرکت اور عمل کے سمندر میں تیزی سے تیرتا ہوا وسابحات زبان آگے بڑھتا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. اور فالسابقات سبقن، تا آ کے زمام اقتدار ان مستبد قوتوں سے چھین کر ان کمزوروں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور وہ اپنے تمام معاملات کی تدبیر قوانین خداوندی کی روشنی میں خود آپ کرتے ہیں. فالمدبرات امرن، ہے جی، یہ انقلاب آفرین جماعت تے مومنین جو زیر دستوں کو ابھار کر اوپر لا رہی ہے، اس حقیقت پر شاہد ہے کہ یہ آنے والا انقلاب آ کر رہے گا. آگے ہے نا، وہ قیامت کا ذکر ہے. پھر آخر پہ لکھتا ہے کہ ان آیات میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی مراد لی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ آگے آیت میں اس انقلاب کا ذکر شروع ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ اور فرعون کی کشمکش میں صورت میں نمودار ہوا، اس لیے ہم نے اسی دنیا میں سامنے آنے والے انقلاب کے مفہوم کو ترجیح دی ہے. بہرحال ایک انداز ہے جس کو ایک طبقہ پسند کرتا ہے.
شروع کی چیز چلو آگے رکاوٹ، کوئی بات نہیں. کل کے مردے جو تھے کل بس میں اس کو دیکھ کے حیران ہوا ہوں. میرے پاس کافی دنوں سے یہ کتاب پڑھی تھی، یہ جو ابتدائی آتے ہم نے پڑھی تھی، بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم ہے ان پانچ چھ چیزوں، پانچ چیزوں کی کھائی ہے، قسم ہے ان کی ان کی ان کی. قسم کے بعد ایک جواب قسم ہوتا ہے جو عموماً ہوتا ہے کہ فلاں کام ضرور ہو کے رہے گا، یا فلاں بات بر حق کا یا کچھ. اس میں وہ جواب قسم جو ہے وہ معذوف ہے. تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں جواب قسم یہی ہے کہ تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، کہ جو آگے پھر اسی میں دوبارہ زندہ ہونے کا ہی ذکر ہے، بلکہ اس زندہ ہونے کے وقت اور دن اور اس کی کیفیت بیان کی. اس کا مطلب نہیں ہوا کہ تم زندہ رہو گے اور یہ کیفیت ہوگی. اس میں جو یہ مونس جمع کے سیزے آئے ہیں، نازعات، ناشتات اور سابحات وغیرہ، مونس جمع کے سیزے ہونے کی بنا پر ان کے دو طرح ترجمے یہ کیے گئے ہیں، فرشتے ہونا یا یعنی کوئی فرشتوں مراد ہوں، کوئی فرشتوں کے لیے جمعہ مرنے سالم کے سیگے آ سکتے ہیں، اور بلکہ وہ زی عقل یعنی عقل مخلوق ہے، لیکن اس کے لیے قرآن مجید میں مرنس کے سیگے آئے ہیں. قوال تل ملائکہ، تو قوال الملائکہ تو عموماً نہیں آیا، یہ آگے بھی آیا ہے. فنادتہ الملائکہ، تو مرنس کے سیگے کے ساتھ استعمال اس کا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے مشرکوں کے اس عقیدے کی تربیت کی کہ وہ کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. وہ تو مونس اس لیے بھی استعمال کرتے تھے، لیکن اس کی تو قرآن کریم نے تربیت کی، لیکن جو عربی کا یوزڈ کام ہوا تھا فرشتوں کے بارے میں مونس کا سیدھا استعمال کرنا بھی اسی طرح. تو اس طرح سے نازعات فرشتوں کے لیے اور ناشتات اور سابحات، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی فرشتے ہیں جن کے مختلف کاموں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو غیر مرئی مخلوق بنا رہا ہے، اور یہ تو ثابت ہے کہ وہ دنیا میں مختلف کاروبار اپنے کرتے رہتے. ایک یہ نظام ہے ہمارا فزیکل جو جاری ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ اور نظام بھی ہے، یہی دنیا میں بعض دفعہ بدلے اور ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور سیکرٹریٹ بھی چل رہا ہے وہاں فیصلے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ فرشتے ہیں جو نظر کھینچنے والے اور چھوڑنے والے بند کو، پڑھنے والے اور بڑھ بڑھ کے آگے جانے والے وغیرہ. بعض میں یہ اس قسم کے مومنس جمع کے سیدھے گھوڑوں کے لیے بھی عرب استعمال کرتے تھے، اور اس لحاظ سے والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً صافنات الجیار، قرآن کریم میں کلیئرلی گھروں کے لیے بھی یہ لفظ آئے ہیں جمع مؤنث کے. تو ہمارے مفسرین نے زیادہ تر فرشتے مراد لیے ہیں اس سے، اور بعض گھوڑے بھی مراد لیے، ان پر بھی یہ ساری جو ہے ان کے دوڑنا، دشمن میں جا گھسنا، چستی ان کی وغیرہ، اگر اس مقابلہ کرنے والے جیسے تڑتے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ کچھ اپلائی کر جاتا ہے. اس کے ساتھ کل پرسوں میں پرویز صاحب نے زمین میں بات کی تھی، تو وہ اس کو ایک اور معنی انقلاب کا عرض دیتے ہیں. اب میں حیران ہوا کہ مولانا عبید اللہ سنگھ بھی اس لحاظ سے دیکھیں کہ پرویز نے غلطی کی، خام خاپنے پر الزام لیا، اور وہ شاید اس مدنیتی کا پھل ملا اسے کہ وہ کہیں کہیں کچھ دوسروں کی چیز لیتا ہے اور حوالہ نہیں دیتا کہ یہ فلاں بیان کیا ہے، وہ اس کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے، کیونکہ سب آدمی نے کبھی کتابیں نہیں پڑھی ہوتی. اس طرح سے وہ ساری جدت کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے. یہ بہت سی چیزیں اس کے ہاں دیکھی ہیں، اور بعض اور بھی کرتے ہیں لوگ، چاہے قادری ہو یا کوئی ہو، یہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ کسی کتاب میں کوئی چیز پڑھی ہے اس کو حوالے کے ساتھ بیان کرنے کی بجائے اپنی گواہ کی کوئی ایجاد ہے، حالانکہ حوالے کے ساتھ بیان کرنا اہل علم کا کام ہے اور ان کی نشانی ہے. میں یہی حکمت قرآن میں جو لکھ رہا تھا تو شروع شروع میں میں نے شائع نہیں کیا، اور میں اسے لکھتا گیا، کہا گیا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے. پھر میرے ایک شاگرد بھی ہے ڈاکٹر طوفان ہاشمی، میں نے ان سے کہا کہ مشورہ بیٹھا، اچھا ذہین آدمی ہے، انہوں نے کہا ابھی آپ اتنی آپ محنت کر رہے ہیں تو حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ اب میں اس نے کتاب کا حوالہ وغیرہ بھی دیتا ہوں کہ میں نے یہ بات کہاں سے لی ہے، تفصیل دیکھ لی ہے تو فلاں جگہ دیکھ لیے، حوالے میں فائدہ ہوتا ہے. اب میں نے یہ کتاب کے میرے خیال میں میرے پاس پڑی رہی ہے، اس پہ 20 آدمی سے میں نے لی تھی، اس کی 8.63 ڈیٹ دی ہوئی ہے، اس کے لگ بھگ 63 میں میں نے خریدی، اس کو پہلے کہیں سے کوئی موقع نہیں ملا، بس یوں پڑی رہی ہے. اب تو خیر یہ پوری تفصیل بھی شاہ منیر مغل صاحب نے چھاپی ہے. تو یہ مولانا عبید اللہ کی سندھی کی تفسیر ہے، 30 پارے کی، یہ المقام المحمود اس کا نام رکھا گیا تھا، اور یہ ان کی وہ تفسیر ہے جو انہوں نے 32-33 میں مکہ مکرمہ میں، ایک ہلکا تھا ان کا تفسیر کا اپنے خاص انداز میں پڑھاتے تھے، اور ایک عبداللہ لغاری تھے کوئی ان کے شاگرد، ادھر سندھی کے تھے، عبداللہ لغاری غالب نام ہے، وہ لکھتے رہے تھے. تو یہ بات ہے 37 کی، پھر ان کے پاس تھا حیدرآباد میں ان کا یہ پہلا پارا انہوں نے چھاپا. اب یہ بات ہے کہ جو بھی پرویز نے لکھا بارہ سنگھی مولانا عبید اللہ سندھی سے کہیں پہلے لکھ گئے، لیکن یہ کہ عبید اللہ سندھی بہرحال عالم دین تھے، وہ پھر بھی بات دین کے انداز میں کرتے تھے. ان کا قول یہ تھا کہ جو جدید علوم ہے، سائنس وغیرہ اور جدید نظریات آ رہے ہیں، ان کی روشنی میں بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن کی روشنی میں جدید علوم کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک بات ہے. اس لحاظ سے انہوں نے بھی بعد میں انقلاب کی ہے، اور یہ کہ یہ ونازعات ونازشات کو قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، غذا کے لیے بھی تو یہ لفظ آ سکتا ہے، وہ قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی جو یہ کر لیں، تو وہ انقلاب کے واقعات کو اس میں لے آتے ہیں کہ یوں بات ساری غریب کی، اور اسی طرح ہوئی بھی مولانا نے کر دیا، اور مولانا مجبور بھی تھے. یہ جو فرانس کا انقلاب آیا نا، اور فرانس کا نہیں، رشیا کا 1917 کا، اس سے پہلے فرانس کا انقلاب 200 سال پہلے ہوا تھا، اور وہ بھی ایک بہت بڑا زبردست انقلاب تھا، سارا یورپ نرز اٹھا تھا، وہ بھی انہوں نے شاہی خاندان کو تباہ کیا، غریبوں کی حکومت بنی. اگر کہ یہ پرویز ہے، یہ مولانا عبید اللہ سندھی ہے، یہ غریبوں کی حکومت تو ہم نے پیپل پارٹی میں دیکھ لی ہے، غریب کو حکومت مل جائے تو وہ اس سے کہیں برا ثابت ہوتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ شکر ہے کہ آنے والی کو حکومت نہ ملی، جہاں دو چار جگہ ملی ہے وہ بدترین حکومت انہوں نے کی، اور ظلم اٹھائے کہ سوچتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو حکمران ہو جاتے تو کیا جاتے، کچھ فرسٹریشن کا اثر ہوتا ہے کیا؟ تو غریبوں کی حکومت کبھی اچھی نہیں رہی. فرانس کا پھر جو وہ ٹیررزم کا دور شروع ہوا اور انہوں نے جو خونریزی کی وہ بھی ہسٹری میں، تو انقلاب روس کے بعد جو اصل میں گئے تھے وہ کانگریس کے آدمی تھے. کانگریس اس وقت اس لیے اصل میں ترین جماعت تھی کہ اس کا مقصد تھا انگریزوں کو نکالا جائے, اور اس میں مسلمان اور ہندو مل کے کوشش کر رہے تھے, مقصد کو برا نہیں تھا. یہ تو کانگریس کے ارادوں کو قائد اعظم نے بھانپ لیا کہ ٹھیک ہے نکالیں گے تو مل کے, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہندو ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو جائے گا؟ اگر یہ میرے نظام ہوا تو اکثریت تو ان کی ہے, ہم تو ہمیشہ سے یہ پھر نیچے ہی رہیں گے. تو مل کے نکالنے میں تو سب متفق تھے, لیکن یہ کہ بعد میں کیا ہوگا اس پہ ان لوگوں نے نہیں سوچا تھا, اور ان لوگوں نے سوچا. اور اگر کوئی بد نیت تھی تو وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے, اگر نیتوں پر اعمال کا کردار مزار ہوتا ہے. تو مولانا بابو محسن جی کابل میں کانگریس کی برانچ قائم کی تھی, یہاں سے گئے تھے کابل میں آل انڈین نیشنل کانگریس کی, مطلب یہ تھا کہ وہاں بیٹھ کر افغان بادشاہوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف کام کیا گیا. پھر بھی وہاں سے گئے تھے ماسکو سے ہوتے ہوئے ترکی اور پھر خانہ کعبہ کی طرف گئے تھے. 7 مہینے ماسکو میں رہے تھے اس انقلاب کے بعد. انہوں نے اس انقلاب کا حکم سے دیکھا, بڑے متاثر ہوئے. شروع شروع میں تو وہ بات بھی اور تھی, یہ تو بات بھی اسٹالین وغیرہ جب بدماش اس پہ چھا گئے تو وہ ساری غریب والی بات بھی خاک ہو گئی. سوشلزم جو اس کے اچھے پہلو تھے وہ بھی, تو انہوں نے اس کے حوالے سے ایک بات کی ہے. میں ان کے بعد فکر آپ کو سنوں گا کہ وہ کس طرح سے انہیں آیتوں کے متعلق سورت الناس آیت مٹکی ہے. تو مثلاً یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ اصل میں فلسفے کی بات ہے کہ دنیا میں کوئی چیز فنا نہیں ہوتی, صرف اس کی شکل بدل جاتی ہے. یہ سائنس کے نقطہ سے نظر سے یوں ہے کہ میٹر جو ہے انڈسٹرکٹیبل ہے, مادہ فنا نہیں ہوتا. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس نقطہ نظر سے یہ کوئی بات درست نہیں رہتی. اگر جو ہمارے فلسفے والے نہیں کہتے, یہ ہمیں الہی حکمات ہوتے ہیں, یعنی جو فلاسفر ریلیجس ٹائپ فلاسفر ہے, حکمائے الہیات. تو بہرحال یہ سائنس کا ہے کہنے کہ مادہ انڈسٹرکٹیبل ہے, یہی اس کو لیتے ہیں کہ مادہ فنا پذیر نہیں ہوتا. کوئی چیز دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جب تک یہ نظام قائم ہے اس کو فنا نہیں کرتا. لیکن یہاں پر وہ اسلام والی بات تو لاؤں گی, جب تک یہ نظام قائم ہے نہ صورت کی تبدیلی ہوتی ہے. اچھا یہ چیز تو پھر دیکھیں گے تو اللہ تو مادہ موت بھی تو بڑی بڑی عجیب بات نہیں ہے, کیونکہ ہماری یہ جو ڈسن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, گل سڑ جاتا ہے, اس کی گیس کہیں لوہا کہیں پانی کہیں, پھر وہ کوئی نہ کوئی شکل اور اختیار کر کے چاہے گھاس کی شکل میں نکلا ہے اور چاہے پودا بن جائے اور چاہے کچھ ہو کیڑے بن جائے, اور پھر اکانومی کے ماتا تو اس سے اوپر پرندے بن جائے, وہ بھی ایک رکھتا نظام. تو وہ یہ کہتے ہیں لیکن اور ہندوازم میں یہی ہے کہ اصل چیز جو ہے میٹر مادہ, اس سے شاید وہ ایک تو شکتی جسے انرجی کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں خدا ان کو فنا نہیں کر سکتا ہوں اور مادے کو, وہ ان کو دور کو مخلوق بناتا ہے, بس اتنا اس کا ہے. تو یہ اس لیے ایسی چیز فنا نہیں ہوتی, یہ میرا اسلامی نظریہ نہیں ہے. اللہ ہر چیز کو نیسٹی محبوب کر سکتا ہے اور نیسٹی سے ایس ٹی بلا سکتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مالدار تھا, جو اس کے بیٹے کو مالدار تھے, انہوں نے تمام جائیداد تباہ کر ڈالی, تو وہ تمام غلط فنا نہیں ہوئی, مگر وہ قوم میں تقسیم ہو گئی. جو چیز ایک شخص کے ہاتھ میں تھی وہ تقسیم ہو کر کے ان کی سرستی میں آ گئی. اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم تباہ برباد ہو گئی اور اس کی قوت ظاہر ہو گئی, تو اس کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں, یعنی جو قوت اور طاقت اور ذہنیت اور لیاقت ان کے اعلیٰ طبقے میں تھی, اعلیٰ طبقہ ان سے نکل کر اگلے طبقے میں آ گئی, یعنی اعلیٰ اور اوسط طبقہ جو اس قوت کا مالک تھا, ان کی مالکی کے بعد باعث ان سے نکل کر وہ اگلے طبقے میں آ جاتی ہے. پھر وہی قوت اعلیٰ طبقے میں جو تھی وہ بہت نمایاں تھی, اور اب ایک طرح سے تانشین ہو جاتی ہے. اب وہ لکھتے ہیں طرح سے یہ قوت ظاہر کر رہی تھی یا انبیاء کا رویہ سچ میں ان کی طرف نہیں ہوتا. یہ بات بھی محل نظر نبی کا مخاطب تو سارے ہوتے اگر کبھی آئے.
مسلم کا ثابت ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان بڑے بڑوں میں سے چند مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. وہ تو آپ نے کہا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام, جن کو اللہ نے خوبی زمانے جاہلیت میں دے دیا مسلمان ہو جائیں تو وہ اسلام کے لیے ایسٹ ہیں. اسی لیے عمر اور ابو جہل کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ مکے کے دو بڑے نمایاں ستون ہیں, ان میں سے ایک ہمیں دے دے. مدت ہوئی یہ چیز سنی تھی, چونکہ یہ لوگ گئے روس میں اور انقلاب وغیرہ دیکھا. مولانا تو خیر اپنے علم دین پہ قائم رہے, سن 39 میں یہ واپس آئے تھے. لیکن بعض ایسے مسلمان بھی اس روسی انقلاب سے متاثر ہوئے, یہاں سے گئے عالم دین تھے, قرآن پڑھنا سب کچھ اسلام کے, وہاں گئے ملحد ہو گئے بالکل. وہ چونکہ وہاں الہاد تھا انہیں وہ انقلاب پسند آیا بالکل, خدا رسول ہر چیز کا وہ انکار کر کے آ نکلے. لیکن یہاں جب وہ قرآن میں کو پڑھتے تھے تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. پتہ نہیں کون سا آدمی ہے ان کے بارے میں یہ میں نے سنا تھا, کتاب میں بھی شاید آیا ہو کہیں, کسی نے ان سے کہا کہ اب تمہارا قرآن سے کیا واسطہ رہا ہے, خدا اور رسول سب چیز کا انکار کرتے ہو کہ یہ کوئی نہیں ہوتی, تو پھر قرآن پڑھ کے رونے کا کیا مطلب ہے. تو وہ کہتے, چونکہ طبیعت انقلابی تھی, وہ کہتے تھے یہ تو ہم اس لیے روتے ہیں کہ قرآن میں انقلابیوں کے قصے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام سب کے سب انقلابی ہوتے ہیں, انقلاب تو لاتے ہیں اس میں تو شک نہیں, بدل کے رکھ دیتے ہیں انسانوں کی کایا پلٹ کر دیتے ہیں. پھر وہ اسی طرح لائے ہیں ان ترقی کے میدان میں تیرنا وغیرہ, تو سلطنت ہو جاتی ہے. اب پھر وہ آیات کا تھا, تو اس طرح سے انہوں نے بھی یہ بات, تمام مخفی قوتیں ظاہر ہونے لگ جائیں گی تو دنیاوی انقلاب سے استدلال ہے قیامت کے انقلاب پر. یہ انہوں نے تو بات پھر بھی یوں کہی نا کہ دنیا میں جو انقلاب برپا ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں ہسٹری میں کئی دفعہ ہوئے, فرانس کا ہوا ہے, روس کا ہوا ہے, کئی ہوئے. یہ کہتے ہیں کہ یہ انقلاب جس طرح سے تلٹ پلٹ کر دیتے ہیں اس سے قیامت پر استدلال ہو سکتا ہے کہ قیامت کا انقلاب بھی اسی طرح سے ہوگا. جب تو کوئی طبقہ نالائق ہو جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے, تو یہ دنیا بھی جب بالکل نالائق ہو جائے گی, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جو قیامت ہے وہ بدترین لوگوں پر قائم ہوگی, یعنی جب کہ کوئی نیک رہ ہی نہیں جائے گا, تو پھر ان کی کوئی ضرورت نہیں رہتی, ان کو پھر الٹ دیا جاتا ہے. تو یہ بات انہوں نے پھر بھی مولویانہ انداز میں کہی, لیکن اسی بات کو انقلاب اور وہ قوتیں اور مخفی طاقتیں ظاہر ہونا اور پھر آگے بڑھ کے ترقی کرنا, پرویز نے دوسرے طریقے پر لے لیا. اور دوسرے یہ کہ ظاہر نہ کیا, اگر آدمی ایسے موقع پر کہے نا تو قرآن کی یہ تاویل کر لینا غلط نہیں ہوتا. اس طرح سے ہمارے صوفی بعض دفعہ اشارتی طرح کوئی بات کر جاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اور صرف یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے یا معنی نہیں ہے, ایک اشارہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے. اس طرح سے بات کر لیں تو کوئی کفر نہیں آتا کہ اس میں اشارتاً کوئی واقعہ ہو رہا اور آپ کو عین موقع پر قرآن مجید کی کوئی آیت یوں یاد آئے کہ یہ تو اس پہ اپلائی ہوتی نظر آتی ہے, بعض دفعہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اور بات ہے, یہ قرآن کے فہم اور اس کے دماغ میں بیٹھنے کی بات ہے. تو اس لیے اب انہوں نے بھی وہی بات کی ہے, تانشین ہو گئی تھی اور ادنا طبقے میں بیٹھ گئی تھی, غوطہ لگا کر اس کو کھینچ باہر لاتے ہیں. وہ جماعت گواہ ہے ونازعات غرقن, جو استعداد کامنہ کو چھپی کو جو تانشین ہو گئی تھی اور ادنا طبقے میں بیٹھ گئی تھی, غوطہ لگا کر اس کو کھینچ کر باہر لاتے ہیں. انہوں نے یہ کیا, ونازعات نستن, راہ ترقی میں جو رکاوٹیں تھیں ان کو وہ جماعت دور کرتی ہے, یعنی جو آدمی کی ترقی کے لیے سدے راہ ہے ان کو بھی راستے سے ہٹا دیتی ہے. یہ بھی انہوں نے کہ یہ دو درجے انقلاب میں تخریب کے ہوتے ہیں, یعنی ہر انقلاب پہلے تو اس میں ایک تخریب ہوتی ہے نا, پھر تعمیر کا پہلو آتا ہے. وسابعات صبن, تو پھر وہ جماعت آسانی سے چلنا شروع کر دیتی ہے, ترقی کے سمندر پر تیرنا شروع کر دیتی. وہ سابقات سبقن, پھر تو یہ جماعت سب سے آگے بڑھ جاتی ہے. فل مدبرات امرن, پھر تو یہ جماعت مدبرات امر بن جاتی ہے, اور امر و حکم کی تدبیر کرنے والے یہی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے امر کے مطابق کام کرتی. دیکھیے اس میں کچھ وہ دینی پہلو انہوں نے نظر انداز نہیں کرنے دیا کہ یوں بھی ہوتا ہے انقلابی جماعتیں ابھرتی ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں اور اس طرح ان کا سفر ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے. بعض کیفیات کا بیان, پرویز نے غلطی یہ کی ہے کہ اس طرح اللہ اور اس کو نظر انداز کر کے نری انقلاب کی بات کر دی ہے. پھر اس کو وہ سوشلسٹ پسند کرتے تھے. اس میں بہرحال حالانکہ دیکھ لیجئے بات ساری کی ساری ہوئی ہے لیکن اور طریقے پر کی ہے. یہ تین درجے پھر تعمیر کے ہیں یعنی وہ مصابہات. اور عام مفسرین جو انبیاء کی حقیقت کو نہیں جانتے ان کو ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, حالانکہ انبیاء انقلابی ہوتے ہیں اور اس کے انقلاب سے لوگوں کو ڈراتے ہیں. ان کا اپنا انقلاب جو ہے آنے والا ہے, وہ قرآن میں آتا ہے نا کافروں کو ڈرایا گیا کہ رسول کی زندگی میں تم یہ ہوگے اور رسول کو غالب کیا جائے گا اور تو تمہارے دشمن سارے ختم ہوں گے. دنیوی طور پر بھی یہ تھا. یہ سب جماعتیں گواہ ہیں کہ بڑا انقلاب قیامت والا ہونے والا ہے. یعنی دنیا بھر میں انہوں نے یوں کر لیا کہ جو انقلابات ہوئے ہیں وہ انقلابی جماعتوں کا کاروبار اور نتائج. ان سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا انقلاب بھی آئے گا جب ساری دنیا کی دنیا تباہ ہو جائے. یوں انہوں نے مطلب نکالا ہے. اور جواب قسم ہے یوم ترجف الراجفہ, یعنی ضرور کہ وہ تو آگے چل رہی ہے بھارت. پھر آگے یہاں یہی بات ونیازیات, اصل میں ریپیٹیشن میں اس کتاب میں بہت ہوا ہے, تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ زیادہ تر شاہ ولی اللہ کو مطالعہ انہوں نے کیا تھا اور پھر شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ابقات کی, بڑی مشکل کتابیں ہیں. مولانا محمد قاسم کی ایک کتاب تھی تقریر دل پذیر, یہ کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی. پھر ان کتابوں کو اور شاہ ولی اللہ کا جو فلسفہ تھا بذات خود وہ بڑا انقلابی فلسفہ تھا. مغلوں جیسی گندی حکومت میں وہ پیدا ہوئے جن کو کوئی پتہ نہیں تھا کسی چیز کا, لیکن شاہ صاحب نے تحریری کام بھی ایسا کیا کہ وہ ایک انقلابی حکومت کے لیے اس میں ساری رہنمائی ہدایت قرآن و حدیث کی روشنی میں. ان کی اصطلاحیں زیادہ تر وہی ہیں شاہ ولی اللہ کی, مثلا اللہ کے لیے روح اعظم. شاہ ولی اللہ کے نظام توڑ دیا جائے گا, اسے تامت الکبرا کہتے ہیں. یہ ساری ان کی تبدیلی ضرور ہوگی اور اسی تبدیلی کا نام قیامت ہے. نظام قدرت کی اس تبدیلی کو تامت الکبرا کہا گیا ہے اور وغیرہ. پھر یہ کہتے ہیں ایک دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے انسانوں کو سمجھاتا ہے قیامت کے بارے میں کہ وہ ہو کے رہے گی. کہتے ہیں کہ کسانوں کو بھی سمجھایا ہے سورۃ عمّا یتساءلون میں, ایسی طریقے پر بات قیامت کی گئی ہے جس کو ایک انسان بھی سمجھ سکے. زمین مردہ ہے, وہ کیسے بارش ہوتی ہے, کیسے وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے, کیسے پھل اور میوے لگتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو فنامنا ہے زمین کا اور نباتات کا اور پہاڑوں کا اور دن رات کا, اس کے ذریعے سے بھی سمجھایا گیا ہے کہ ایک قادر ہے. یہ جو سورۃ النازعات ہے اس میں جو لوگ اقوام عالم کے عروج اور ترقی پر نظر رکھتے ہیں کہ دنیا میں قومیں کیوں ابھرتی ہیں, کیوں مٹتی ہیں, انقلاب کیسے آتے ہیں, یہ بھی تو ایک اسٹڈی ہے نا عمرانیات کی. ابن خلدون نے اسی پہ سارا زور لگایا اپنی کتاب میں کہ کس طرح سے انقلاب آتے ہیں, کس طرح سے قومیں ابھرتی ہیں, پھر کیوں مٹ جاتی ہیں, وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ ابھرتی ہیں, کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن سے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں, ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. یہ بھی تو ایک ہیومن ہسٹری کا ایک اسٹڈی کا طریقہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ کو پڑھتا ہے وہ سورۃ النازعات کی روشنی میں بہتر سمجھ سکتا ہے کہ ایک بڑا انقلاب یوں بھی ممکن ہے کہ ساری دنیا تباہ کر دی جائے, کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں چھوڑا جائے. تو اپنی اپنی اپروچ ہے. اب ہم لیتے ہیں, یہ تو میں نے اس لیے بیان کیا کہ حالانکہ بات ہوئی ہے لیکن یہ خدا اور رسول اور قرآن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. وہ تو بالکل خدا بھی ترجمہ خداوند کرتا ہے, اور جہاں اللہ یا رب آیا وہ صرف کرتا ہے قانون خداوندی. اس کی بیماری یہ ہے کہ وہ پرسنل گارڈ کے قائل نہیں ہے. یعنی ایک طاقت ہے جو اس کائنات کے پیچھے کام کر رہی ہے, ڈائریکٹو اور کریٹو پاور ہے. اس سے تو کوئی انکار سائنسدان بھی نہیں نہ کر سکتا کہ اس دنیا کے پیچھے ہے کوئی قوت جو کام کر رہی ہے, اور وہ قوت کوئی بڑی انٹیلیجنٹ بھی ہے, کریٹو بھی ہے اور ڈائریکٹو بھی ہے, ہدایات دیتی ہے, اس کے مطابق زندگی چل رہی. قوت تک تو سب پہنچ جاتے ہیں. باقی رہی بھی یہ بات کہ کیا ہمارا اس قوت کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے اس طرح جیسے ایک انسان کا ایک انسان سے ہوتا ہے, ہم اس سے مانگیں دعا وہ قبول کرے اور ہم وہ ہماری بات سنیں اور یہ کچھ. اس کو کہتے ہیں پرسنل گاڈ, یعنی خدا کی ذات یا شخصیت کا ایک تصور. اس کو یہ لوگ ملحد نہیں مانتے کہ ہم اصول اور قانون کی حد تک تو مان لیں گے. یہاں شاید آپ کو یاد ہوگا مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے ایک تقریر کی تھی ڈاکٹر صاحب کے کسی جلسے میں, اور انہوں نے ایک مجلس کا ذکر کیا تھا کہ جوش ملی آبادی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور کوئی اور بھی تھے, اس مجلس میں کوئی خدا پہ بحث ہوئی تو سب نے کہا کہ بھائی خدا کا انکار تو ناممکن ہے. تو جوش ملی آبادی ملحد قسم کا آدمی تھا, بہرحال اس نے کہا بھائی یہ میں مانتا ہوں کہ ایک قوت ہے لیکن میں پرسنل گارڈ نہیں مان سکتا کہ وہ ایسا ہے کہ جس سے ہمارا رابطہ ہو سکے. اور انبیاء کا کمال یہی ہے, صرف اصول اور قوانین کا اگر مجموعہ کوئی خدا ہے, کوئی پیچھے طاقت ہے جو کام کر رہے, تو اس تک تو سائنس کی روشنی میں بھی پہنچ جاتے ہیں. لیکن کیا ہمارا اس قوت سے کوئی رابطہ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے معاملات میں, ہم اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں اپنے معاملات میں؟ یہ قانون میں تو نہیں نہ ہو سکتا اس طرح سے. یعنی مثلا یہ قانون ہے کہ دھوپ جب لگتی ہے تو چیزیں گرم ہو جاتی ہیں, یہ قانون ہے. لیکن ہم سورج سے یا اس دھوپ سے مخاطب نہیں ہو سکتے کہ ذرا جی یہ ادھر گرمی نہ آنے دینا, ادھر ہی رہنے دینا, یہ تو ناممکن ہے. سورج میں اتنی بڑی طاقت ہے لیکن اس کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ سلیکٹو قسم کی ریز بھیجے کہ اس پر پڑے اور اس پر نہ پڑے. وہ تو پھر جو آگ کے پاس بیٹھے گا, آگ تو سب کو گرمی پہنچائے گی. یہ آگ کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کو گرمی پہنچائے کسی کو نہ پہنچائے. اللہ کی صفات اس طرح ہیں کہ وہ اپنی مشیت اور ارادے والا ہے, وہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے وہ کر سکتا ہے. تو وہ پرسنل گارڈ کا انکار انہوں نے کیا ہے, اور اس لیے وہ ہر جگہ جہاں اللہ یا رب آیا وہ بے وقوف اس کا ترجمہ قوانین خداوندی قوانین خداوندی یہی کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ قانون کی بات ٹھیک ہے, ہر ایک آدمی سمجھ جاتا ہے, لیکن تصوف یہی سے آتا ہے. رب کے ساتھ ربط قائم کرنا, اس کے ساتھ تعلق ہونا, ذکر اللہ, یہ انبیاء کی تعلیم ہے. صرف خدا کے تصور تک پہنچ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو وہ بدویوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ مینگڑیاں اگر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سے ریوڑ گزرا ہے, ایک عربی کہاوت ہے کوئی, اور یہ جو راستہ بنا ہوا ہے یہ اگر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سے آدمی گزرتے رہے ہیں تو پھر یہ پہاڑ اور یہ ستارے کیا اس کے بنانے والے کی دلیل نہیں ہے؟ یقیناً ہے, یہ تو ایک جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں علم الکلام میں, میں کچھ ذرا اور طرف نکل گیا ہوں, یہ ہے کہ توحید کے بارے میں نبی کا آنا نہ ہونا حجت نہیں ہوگا. شرک والا پکڑا جائے گا چاہے اس امت میں نبی آیا تھا یا نہیں آیا تھا, کیونکہ یہ فطرت انسانی میں چیز رکھی گئی ہے. یہ تو جو قبروں اور درختوں اور ان کو پوجتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ فطرت انسانی کی بھی تذلیل ہے. تو وہ پکڑا جائے گا کیونکہ فطرت انسانی میں ایک خالق مالک کا خود ان بلٹ کوئی رکھا گیا ہے تصور, اس لیے شرک پر تو اس بنا پہ پکڑا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ مجھے جی بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا, نبی تو صرف یاد دلانے والا ہی ہوتا ہے. البتہ دوسرے امور میں نبی اگر نہیں آیا تو خدا بہتر جانتا ہے, اس کو چھوڑ دے یا کچھ کر دے, لیکن یہ کہ توحید کے معاملے میں نبی کی بعثت نہ بعثت کوئی حجت نہیں ہے. تو اس طرح سے خدا کے تصور تک تو پہنچ جاتے ہیں, باقی رہ گیا خدا سے تعلق, خدا سے رابطہ, خدا سے دعائیں مانگنا, اس کا ذکر کرنا ہر وقت قدم قدم پر, اس کو اس طرح ذہن میں رکھنا, یہ بات نبوت کی مختص ہے اور نبوت کے ذریعے سے ہی وہ تصوف کی ایک لائن بھی اسی کے قریب پہنچتی ہے. بارہ اگرچہ بعض دوسری چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ نبی تو بڑی جامع شائع ہوتا ہے نا, وہ تو صرف یہی ذکر فکر تو نہیں نا کرتا کہ تسبیح لے کے ہی بیٹھا رہے, تو فوجیں بھی لڑاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. اتنی جامعیت کسی دوسرے انسان میں نہیں ہو سکتی. 50 آدمی مل کے جو کام کر سکتے ہو مختلف کیپیسٹی کے ساتھ, نبی ایک کر سکتا ہے اور کیا ہے. تو اس میں یہ جو ہے ونازعات غرقن, فرشتے مراد ہیں, کوئی خدائی قوتیں مراد ہیں, بہرحال آیت میں گنجائش بڑی ہے, کیونکہ ایک طرح کے مبہم ہے کہ ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو یہ کرتی ہیں, تیرتی ہیں اور فس سابقات پھر آگے بڑھتی ہیں اور پھر وہ معاملات کی تدبیر کرتی ہیں. اور اگر سادہ مسلمان یہ لے کہ یہ مختلف فرشتے ہیں جن کے ذمے کام ہیں, وہ بھی جو انقلاب آتے ہیں وہ بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہی آتے ہیں. وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو خراب یا اوپر کرنا چاہتا ہے تو اوپر سے ہو, اب کیفیت تو ہم نہیں جانتے, مشکات میں ایک حدیث ہے, اوپر سے حکم آتا ہے, پھر نیچے کے آسمان پر, پھر نیچے کے آسمان پر, پھر حتیٰ کہ دنیا میں فرشتے وہ لے اڑتے ہیں اور لوگوں کے دل اور دماغ آنن فانن ایک طرف مڑنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے اس طرح. وہ کون چیزی قوتیں ہوتی ہیں جو کام کرتی. 1939-40 میں ہم اسی ملک میں رہے ہیں, متحدہ ہندوستان میں, ہندو مسلمان جنگل میں اکیلے سفر کرتے تھے, کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا. اور 3 سال کے اندر وہ انقلاب آیا کہ دشمنی کی انتہا ہو گئی. اور کون کہہ سکتا کل کو کیا ہو. برطانیہ اور فرانس اتنے لڑتے رہے اور اب وہ بعد میں دوست بن گئے. 100-200 سال تو ان کی لڑائیاں رہی ہیں. تو اسی طرح سے عرب میں دیکھیں کہ وہ قبائل عرب جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے پھر یوں دوست بن گئے اور ایک جان ہو کر وہ پھر دوسرے ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے پہ نکلے. تو یہ دلوں کا بدل جانا جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم ولکن اللہ بینہم ولکن اللہ الف بینہم. وہ بھی اصل میں فرشتوں کے ذریعے اللہ ہی کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے. وہ باری آ جاتی ہے. تو اس لیے اگر ہم اس کو فرشتوں کی ٹرم میں سمجھ لیں کہ یہ فرشتے ہی ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں, وہ چیزوں کو الٹ پلٹ دیتے ہیں, وہ اندرونی قوتیں بعض کی کھینچ کے اوپر لاتے ہیں اور امر تدبیر امر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے, تو یہ معنی زیادہ قابل قبول ہے. اس صورت میں یہ انقلابات پر بھی اپلائی کر جاتا ہے. اور بہرحال یہ ساری باتیں چونکہ دنیا میں انقلاب آتے رہتے ہیں, اس قسم کے واقعات آتے ہیں, یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت آئے گی. انقلاب آتے رہتے ہیں, ان چھوٹے انقلابات کے ذریعے سے ہم اس بڑے انقلاب پر دلیل سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے آگے فرمایا یوم ترجف الراجفۃ, یعنی لتبعثن, تم ضرور پیدا کیے جاؤ گے. یوم ترجف الراجفۃ, اس دن جب کہ کانپے گی کانپنے والی, راجفا یرجفو یرجفو نصر ینصرو سے اس کے معنی راجفا یرجفو رجفتن, ایک معنی اس کا زور سے ہلنا بھی ہے اور ہلا دینا بھی ہے. راجفا اور لرزش طاری کر دینا اس سے معنی ہے, یہ بھی بنتا ہے. اور ویسے زلزلے کو بھی کہہ سکتے ہیں. اور باب افعال سے قرآن کریم میں اس سے ایک لفظ آیا ہے مرجفون فی المر والمرجفون فی المدینہ, ارجف یرجف, باب افعال سے یہ مادہ لیں تو وہ کانپنے والا معنی یوں اس میں آیا ہے کہ بڑی خوفناک خبریں پھیلانا جس سے آدمی کے رونگٹے ہی کھڑے ہو جائیں, ایسے آدمی کو کہتے ہیں مرجف, سنسنی پھیلانے والا. تو وہ معنی بھی اسی کانپنے سے ہی نکلا ہے. ترجف الراجفتو, کانپے گی کانپنے والی, لفظی ترجمہ تو یوں بنتا ہے کانپے گی کانپنے والی, لرز اٹھے گی لرز اٹھنے والی, یعنی ایک بڑا خوفناک لرزش یا زلزلہ آئے گا. انہوں نے راجفہ کا کیا ترجمہ کیا ہے
کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن ہلا ڈالے گا زلزلے کا جھٹکا.
اچھا, انہوں نے فعل متعدی سے کیا ہے, ہلا ڈالے گا, لفظی معنی یوں بنے گا ہلا ڈالے گی ہلا ڈالنے والی, ٹھیک ہے نا. راجفہ اسم فاعل ہے نا, راجفہ یرجفو کا متعدی معنی دے کرے تو اس کا معنی ہلا ڈالنا, کپ کپی تاری کر دینا. تو پھر ترجفو فعل آیا مونس راجفہ کی وجہ سے, جس دن کے ہلا ڈالے گی ایک ہلا ڈالنے والی, ہلا ڈالنے والی شے کوئی جو بھی ہے, یہ ہے لفظی ترجمہ ہلا ڈالے گی ہلا ڈالنے والی. اب انہوں نے فعل لازم سے کیا ہے کانپنے والی کانپے, دیکھیں نا, یعنی ہل جائے گی ہل جانے والی یا ہلا ڈالے گی ہلا ڈالنے والی, کیونکہ یہ فعل متعدی بھی ہے راجفا یرجفو, ہلا دینا کپ کپی تاری کر دینا, اور یہ معنی بھی ہے کپ کپی اس پر تاری ہو جانا خود ہل جانا. تو بعض نے کیا ہے لازم سے ترجمہ کہ ہل جائے گی ہل جانے والی, اور بعض نے کیا متعدی سے ترجمہ, ترجمے دونوں ٹھیک ہیں. بہت سے عربی میں فعل ہیں جو لازم متعدی دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اب دیکھیں کوئی اور ترجمہ کسی نے کیا ہے؟ اچھا, انگریزی والوں نے کیا کیا ہے؟ اچھا, وہ وائلنٹ کموشن, کموشن کے معنی ٹو بی ان کموشن, کانپ اٹھنا, اور ول بی ان وائلنٹ کموشن وہی راجفہ کا معنی ہے. تو ہاں لازم سے ٹو بی ان کموشن, ٹو میک سم تھنگ ان کموشن یا کموٹ وہ نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ دونوں ترجمے ہیں, جس دن کے کانپ اٹھے گی کانپ اٹھنے والی اور جس دن کے ہلا دے گی ہلا دینے والی, یعنی کوئی خوفناک اب اس کموشن سے ہی وہ پھر انقلاب کی طرف دین جاتا ہے نا. ایک انقلاب بھی تو ایک کموشن ہی ہوتی ہے, بڑی زبردست حرکت ہوتی ہے. جھٹکا بھی ہو سکتا ہے, وہ جو مرجف ہے اس کا میں نے یہی نا ذہنی طور پر جھٹکا لگانے والا, ولور مرجفون فی المدینہ تھے, ایک ہی جگہ والا افضل. تتبعہ الرادفہ, ایک تو وہ کوئی زلزلہ آئے گا خوفناک, ایک گڑبڑ ہوگی, پھر تتبعہ الرادفہ اس کے پیچھے آئے گی, تبع یتبع پیچھے آنا, تتبعہ اس, یہ ہا کی ضمیر اور راجفہ کے لیے ہے, وہ جو ہلا دینے والی شے ہوگی یا ہل جانے والی شے ہوگی, زلزلہ کہہ لے تو اس کے پیچھے آئے گی, یعنی پہلے زمین ہل جائے گی. اب ہمارے مفسرین عام طور پر اس کو قیامت کی کیفیت اور وہاں دو سور کا ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ کائنات فنا ہوگی پھر دوبارہ زندہ ہوگی, قرآن کریم کی آیات اس کی تائید کرتی نظر آتی ہیں, کیفیت تو اللہ بہتر جانتا ہے کیسے ہوگی. تو ایک جھٹکا ہوگا, تتبعہ ہر رادفہ اس کے پیچھے آئے گا رادفہ, رادفہ رادفہ یردف عسا ان یکون ردف لکم بعد الذی تستعجلون, رادفہ یردف باب سمع سے آتا ہے, اس کے معنی ہوتا ہے پیچھے سوار ہونا, یعنی ایک سوار کے پیچھے جو بیٹھا ہے تو اس کو کہتے ہیں رادفہ, وہ اس کے پیچھے آیا. اسی سے ردیف شعر کے آخری حصے کو کہتے ہیں ردیف, جس طرح کے لفظ آتے ہیں. مردفین آپ نے لفظ ملائکہ کے بارے میں پڑھا تھا, اپنے پیچھے دوسروں کو, اردفہ یردفہ کا معنی ہوتا ہے اپنے پیچھے دوسرے کو بٹھا لینا, اور رادفہ یردفہ کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے سوار کے پیچھے بیٹھ جانا. پھر رادف وہ ہوگا جو پیچھے سے آ رہا ہو, تو رادفہ ایک پیچھے سے آنے والی بھی اس کے ساتھ ساتھ پیچھے آئے گی. لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ وہ جھٹکا ہلا دے گا ایک, اور پھر اس جھٹکے کے پیچھے ایک اور ساتھ آنے والی بلا آئے گی. رادفہ یہ مؤنث کے جو صیغے ہیں نا, اصل میں یہ مبالغے کی تے ہے بہت زیادہ. راجفہ کا معنی ہے بالکل ہلا دینے والی, رادفہ بالکل بڑی بلا جو پیچھے آ رہی ہو, یہ بعض مؤنث کے لیے نہیں ہے. تو تتبع ہر رادفہ, پھر ایک اور پیچھے آنے والی اس کے پیچھے آئے گی. ایک تو نہیں, الرادفہ معرفہ ہے, پیچھے آنے والی پھر اس کے پیچھے آئے گی, یعنی ایک اور واقعہ اس کے بعد آئے گا جو پہلے جھٹکے کے بعد ہوگا. تتبع ہر رادفہ کیا کیا جی؟
پیچھے آئے گا اس کے دوسرا جھٹکا.
دیکھیے تتبع پیچھے آئے گا, اس کے پیچھے پیچھے آئے گا, یہ تو ٹھیک ہے. الرادفہ کا ترجمہ کیا دوسرا جھٹکا, لفظی میں نے پیچھے آنے والا. ہاں جی, یہ لفظی ترجمہ, اس کے پیچھے پیچھے ایک اور پیچھے آنے والی بھی کوئی چیز ہے. مطلب یہ نہیں, تتبع کا میں نے پیچھے پیچھے, اور رادفہ کا میں نے جو ایک کے پیچھے دوسرا بیٹھا ہو. جب ایک آدمی پیچھے سوار کے پیچھے بیٹھا ہے تو اس کو آپ یوں نہیں کہتے تب آہو, کہتے ہیں ردفہ ہو, وہ اس کے پیچھے سوار ہو کے آیا. تو تبع تو پھر وہ معنی قریباً ایک ہے, ساتھ ساتھ آنا, لیکن سنس جدا جدا ہے. تبع تو پیچھے پیچھے آنا, ایک کے بعد دوسرا واقعہ ہونا, اور ردفہ یا اردفہ ایک سوار کے پیچھے دوسرے سوار کا بیٹھنا, یا یوں کہیے کہ دونوں کا ساتھ ساتھ قریب قریب آنا. تو پیچھے آئے گی ایک ردفہ, انہوں نے ترجمہ ایک اور جھٹکا. صاف ظاہر ہے ردفہ کا ترجمہ جھٹکا نہیں ہے, رادفہ کا ترجمہ تو پیچھے پیچھے ساتھ سوار ہو کے آنے والے, یعنی اس کے امیجیٹلی آفٹر وہ دیٹ ول فالو دا فرسٹ ایونٹ. ان معنوں میں لیا رادفہ کا معنی جھٹکا نہیں ہے, رادفہ کا معنی پیچھے آنے والی ایک اور بلا آئے گی. تو گویا کہ ایک جھٹکا ہوگا, پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ وہ پہلی جو دنیا فنا ہوتی ہے اور پھر کائنات زندہ ہوگی, لیکن وہ آگے ذکر آ رہا ہے, تو قیامت کے خوفناک واقعہ کا ذکر ہے. قلوب یومئذ واجفت, حالت یہ ہوگی کہ دل اس وقت کانپ رہے ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے. قلوب نکرا ہے مگر یہاں مبتدا کی حیثیت سے آیا ہے, کیونکہ آگے اس کی ایک طرح کی صفت کے طور پر وہ آیا ہے, تو صفت کے طور پر اگر لفظ آ رہا ہو تو بعض دفعہ مبتدا نکرا ہو سکتا ہے. کچھ دن ایسے ہوں گے, یومئذ اس دن, کچھ دن اس, کچھ دل اس دن ہوں گے واجفہ. یوم اذن یہ لفظ تھا اصل میں, یوم اذ کانا قضا و قضا, جس دن کے یوں یوں ہوگا, تو یومت ہوتا ہے ایسے موقع پر ظرف، اس لیے میم کی تو زبر رہتی ہے. یوم اذ کان قضا و قضا کی باقی ساری عبارت کو عرب اڑا کر یوم کے بعد اذ پر تنوین لگا دیتے ہیں. یہ تنوین عوض کہلاتی ہے، یہ تنوین جر یا تنوین رفع یا تنوین نصب نہیں ہوتی. تنوین کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک تنوین عوض بھی ہوتی ہے. تو یہ تنوین عوض ہے، یوم ازون زن زن نہیں کہتے، یہ زال کی دو زیریں ہی رہتی ہیں. اور اس کا اردو ترجمہ اس دن جب کے، یا اس دن، یا صرف اس دن یوں کر سکتے ہیں، آن دیٹ ڈے. تو یوم ظرف ہے، یوم ازن اس دن ہوں گے کچھ دل. یہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ یوم ازن کو پہلے لگا دے یوم ازن قلوب واجفتن، لیکن پھر وہ واجفتن صفت موصوف ہو جاتا. اگر ہم اس کو پہلے لگائے نا یوم ازن، تو پھر قلوب واجفتن صفت موصوف ہو جاتا ہے، وہ فکرے والا معنی نہیں رہتا. اس لیے قلوب کو پہلے کیا، واجفہ کو خبر بنایا ہے. پھر کچھ دن اس دن ہوں گے کچھ دل واجف، واجفا یجف ہو کہ میں نے زور زور سے دھڑکنا، پھر یہ ڈر کے مارے دھڑکنا چونکہ دل کا عموماً ہوتا ہے اس لیے ڈرنے والے اس کا ترجمہ کیا ہے. واجفن اسم فاعل، مؤنث واجفتن کیونکہ قلوب جمع مکسر ہے. کچھ دن ہوں گے اس دن بڑے ہی گھبرانے والے، یا تڑپنے والے تو نہیں کہہ سکتے، پلپٹیشن جو ہے نا دل کی، اس کی دھڑک کا بڑھ جانا. خوف کے وقت اکثر یہ ہوتا ہے، دل ایک دم زور سے حرکت کرنے لگتا ہے، اس کے لیے لفظ واجفا یاجف آتا ہے. جی
کتنے ہی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے.
اچھا واجفا یاجف ہو، کانپنے والے، دھڑکنا بھی ہوئی ہے کانپنا بھی ہوئی ہے. اصل میں وہ اس کی جو پلپیٹیشن کی جو حرکت ہے نا، اس کا بڑھ جانا وہی کانپنے کو ذریعے سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے. اور دوسرا کیا کیا، کانپنے والے، دھڑکنے والے، یعنی زور سے دھڑکنے والے. دل تو ہر وقت دھڑکتا ہے، دل ہوں گے دھڑکنے والے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تو ہمارے دل نہیں دھڑک رہے، اس وقت دھڑکیں گے. دل تو دھڑکتا ہے لیکن خوف میں زیادہ دھڑکتا ہے، اس لیے اس زیادہ دھڑکنے کا ترجمہ انہوں نے کانپنے کر لیا. ایجیٹیشن بھی یہی ہے، ایجیٹیشن یعنی ایجیٹیشن کموشن، ایجیٹیشن یعنی پلپیٹیشن کی حد سے بڑھ جانا، یہ معنی لیا ایجیٹیشن. ان من ایجیٹیٹ کا معنی تو وہی ہوتا ہے نا. تو دل دھڑک رہے ہوں گے یا دل دھڑکنے والے ہوں گے، کتنے ہی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے اپنے اعمال کے خوف سے یا جس سے بھی جو خوف ہو. اب ساروہا خاشعات، ان کی آنکھیں نیچے ہوں گی. خاشعہ کے معنی عاجزی ظاہر کرنے والا، خاشعون پڑھا ہے آپ نے. تو نظر جو ہے عاجزی کیسے ظاہر کرتی ہے کہ نیچے ہی رہ جائے، اوپر اٹھا ہی نہ سکے. یہ احترام میں بھی ہو سکتا ہے، خوف میں بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر آنکھیں اٹھانے کی ہمت ہی نہ رہے. رہ گیا یہ کہ ابصار تو بصر کی جمع ہے، ابصار و ہا کی ضمیر کس کے لیے، کسی عورت کی آنکھوں کا ذکر ہے کس کے، نہ نہ ہا کی ضمیر مؤنث دن کے لیے کیسے آ سکتی ہے، قیامت کے لیے. بھائی پیچھے کون سا لفظ آیا جس کے لیے ضمیر جا سکتی، قلوب. اب قلوب کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں، اس کا معنی ہے ان دلوں والوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، جن کے دل دھڑک رہے ہوں گے انہیں آدمیوں کی آنکھیں اوپر بھی نہیں اٹھتی ہوں گی. تو ہا کی ضمیر قلوب کے لیے، اور اصل میں اصحاب القلوب کے لیے، ان دلوں کی آنکھیں نیچی ہوں گی، یعنی ان دلوں والوں کی آنکھیں جو دل دھڑک رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں، ان کی آنکھیں بھی نیچی ہوں گی. تو ہا کی ضمیر قلوب کے لیے ہے، مراد اصحاب القلوب ہے. اور اس طرح سے ان کی آنکھیں عاجزی والی ہوں گی، عاجزی کرنے والی ہوں گی. لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے، خوف کے مارے یا ادب کے مارے اوپر نہ اٹھ سکنا، یہ مراد ہے. کیا کیا،
نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی،
سہمی ہوئی ہوں گی. خاشا، خاشا یخشاؤ کا معنی تو ہے نا وہی عاجزی کا اظہار، تو وہ سہما ہوا ہونا انہوں نے اس طرح مفہوم ادا کیا ہے. لفظ جھکی ہوئی زیادہ بہتر ترجمہ ہے، کیونکہ اس میں عاجزی والا، خشا یخشاؤ کا اصل معنی ہے اپنی کچھ کیفیت ایسی بنانا کہ اپنی عاجزی اور بے بسی ظاہر کرنا، اپنی حیات، حرکات، موومنٹ، کمپلیکشن وغیرہ سب وہ ظاہر کر رہا ہو کہ یہ بیچارہ بے بس ہے. تو وہ نماز میں جو آتا ہم فی صلاتم خاشعون, یعنی وہ اپنی کیفیت ایسی بناتے ہیں, یوں ادب سے کھڑے ہوتے ہیں سارا کچھ, تو ان میں خشوع پایا جاتا ہے, عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. تو ان آنکھوں کی عاجزی اور بے بسی کا اظہار ہوگا, اسی کو جھکی ہوئی ہوں گی, ڈر کی ماری ہوں گی, جیسے بھی کر لیں, آنکھیں نگاہیں اٹھ نہیں سکیں گی خوف میں مارے. خاشعتن لفظی معنی ہوئی ہے گڑ گڑاتی ہوئی عاجزی کرنے والی. یقولون جیسے کہیں کہ بے بسی تو اس کی آنکھوں سے ظاہر ہے, اس طرح سے وہ ان کی آنکھوں کا ذکر کیا ہے, کیونکہ خوف کے مارے دل اور آنکھوں کی خاص کیفیت ہو جاتی ہے. جب انسان پر شدید خوف ہو کسی ایکسیڈنٹ کا, کسی دھماکے کا, تو پہلا اثر اس کے وہ جو ہے آنکھوں پر اور اس کے دل پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. یقولون یہ کہتے ہیں, یہ اس وقت کی بات نہیں کہ وہ کہیں گے, اب کہتے ہیں یقولون, قیامت کے وقت نہیں کہیں گے, کیونکہ اگلی عبارت اس کے حق میں جاتی ہے. یہ نہیں کہ پھر وہ لوگ یہ کہیں گے اس وقت قیامت میں آئنا لمردودون فی الحافرہ. آئنا کیا ہم, آ استفہامیہ, انا ویسے ہے تو آئنا کیا ہم, یہ انا نا بھی ہو سکتا تھا. لمردودون لام وہ مزاحلقہ جو انا کی خبر پہ آتا ہے, مردودون مردود کی جمع ہے, رد یا رد و ردن میں نے لوٹانا, رادن لوٹانے والا, مردودن جس کو لوٹا دیا گیا. اِنَّا لَمَرْدُودُون کیا ہم لوٹا دیے جائیں گے, یہ ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے. اب یہ اردو محاورے کی مجبوری ہے کہ آپ اس مفعول کا ترجمہ فعل مجهول میں کریں, یعنی گویا کہ عبارت ہے اِنَّا لَنُرَدُّ, ترجمہ اردو میں یوں ہی کرنا پڑے گا, کیا ہم لوٹا دیے جائیں گے. افضی اصل ترجمہ تو ہے تو کیا بے شک ہم وہ ہوں گے جو لوٹا دیے جاتے ہیں. مردودون کا ترجمہ تو ہے نا لوٹائے جانے والے, لوٹا دیے جانے والے, تو کیا ہم وہ ہوں گے جو لوٹا دیے جائیں گے, یہی میرے خیال میں فیل سے ہی ترجمہ کیا ہوگا. اس لیے فعل مجہول سے اردو محاورے کی مجبوری ہے کہ اس کا فعل سے ترجمہ کرے, بلکہ بعض دفعہ اسم فاعل آتا ہے اور وہاں بھی ہم وہ کرتے ہیں کریں گے, اس طرح ترجمہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اس فرق کو سمجھیے کہ جس زبان میں آپ ترجمہ, انہوں نے کیا مردودونا کا ول بی بھی, یہ بھی فعل سے کیا ہوگا, شیل وی بی ریٹرن ٹو, وہی پیسیو وائس میں بی ریٹرن ٹو, اس طرح سے ہی ترجمہ کرنا پڑا. تو اس طرح کے فرق کو ذہن میں رکھا کریں. آئنا لمردودون فی الحافرہ, کیا ہم لوٹائے جائیں گے حافرہ میں. اب حافرہ کا معنی کرنا ہے, حیف رے مادہ حفر یا فیرو و حفر یا فورو آتا ہے اور اس کے بنیادی معنی ہوتا ہے کھودنا. آج کل ڈرلنگ جو تیل کی جاتی ہے اس کے لیے بھی لفظ حفر آتا ہے, حفر یا فیرو تو ضرور ہے, قرآن کریم میں اس کا ماضی مضارع نہیں استعمال ہوا, بلکہ میرے خیال میں تو اس کے علاوہ کہیں لفظ بھی اور شاید نہیں آیا. تو حفر یا فیرو اور شاید ناصرہ سے بھی آتا ہے, دونوں صورتوں میں اس کا معنی ہوتا ہے کھودنا, ٹو ڈگ زمین کو یا کچھ گہرا کھود لیں یا تھوڑا کھود لیں, دونوں صورتوں میں حفرے کہلاتا ہے. ڈرلنگ جو ہے وہ تیل وغیرہ کی, اس کے لیے بھی حفر ہی کا لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے, جہاز الحفر, وہ ڈرلنگ جو ریگ وغیرہ ہوتے ہیں. اس طرح سے آرکیالوجی میں پرانے مقامات کو کھودنا, کھدائی جو ہوتی ہے روئنز کی آرکیالوجی میں, اس کو بھی حفریات ہی کہتے ہیں آج کل کی عربی میں, کھدائیاں, ایکسکویشن جسے کہتے ہیں. ایکسکویشن بھی کھودنا ہی ہے, ٹو ڈگ میں نے بھی کھودنا ہی ہے. تو اس طرح سے حفر یا فرو کا معنی تو کھودنا ہے. اس سے پھر یہ لفظ بنتا ہے, اسم فاعل بننا چاہیے حافر کھودنے والا, یہی ہونا چاہیے نا, اور حافرہ کے لفظی معنی تو ہونے چاہیے کھودنے والی یا کھدائی کا نشان چھوڑنے والی, چاہے تھوڑا کھودا ہو یا زیادہ کھودا ہو. اس سے پھر حافرہ کے معنی ہے راستے کا وہ حصہ جس سے آدمی گزر کے آیا ہے اور اس پر اس کے پاؤں کے نشان نے کچھ گہرائی پیدا کی ہے, جس راستے سے وہ گزر کے آئے آدمی, تو तो वहां उसके पांव से कुछ ना कुछ निशान पड़ जाएगा गढ़े का या कुछ, और मुसलसल चलते रहे तो ज्यादा होता है। तो वो हाफरा कहलाता है जो उसके पांव ने, असल में वो महफूर के मानों में है, पांव ने जो वो थोड़ा सा जमीन को खोदा है वो हाफरा है। क्योंकि चलते चलते पहले वो उस हालत पे था, फिर आगे निकल गया, अब उसका वो हाफरा वो है जहां से वो पहले चलता आया है। तो असल में तो है पहला रास्ता जिससे आया, बुनियादी माना हाफरा का ये है। चुनाचे आजकल की अरबी में अलल हाफरा व इंदल हाफरा ऑन द ओकेजन, ऑन द स्पॉट, इन मानों में इस्तेमाल होता है, मौके पर, यानी जहां वो निशान पड़ा वहीं उससे फिर ये हाफरा रास्ते का वो पहला हिस्सा जहां से आदमी गुजरा था, और फिर मुतलकन हालत पहली को भी हाफरा कहते हैं। ये सारे मैंने आपको रे फे रे मादा में मिल जाएंगे। फिल हाफेरा, क्या हम लौटाए जाएंगे पहली हालत में, यानी जो हमारी दुनिया में पहली जिंदगी थी, यानी बासत का इनकार कर रहे हैं कि पहले जहां से चले थे बचपन और जवानी और वो आई थी वो रास्ता जो एक तरह का निशान है राह छोड़े हमने, उन मन में हाफरा का लफ्ज लिया है, क्या हम उसकी तरफ फिर लौटाए जाएंगे, फिर नए से उस रास्ते पे चलेंगे, और मुराद है क्या हम दोबारा जिंदा होंगे। बात यूं की है कि क्या फिर हमें उसी ट्रैक पे चलाया जाएगा, उसी रास्ते पे चलाया जाएगा जिससे हम पहले गुजर चुके हैं बचपन जवानी वगैरह वगैरह। इनका इन्होंने क्या थी तर्जमा किया,
कहते हैं ये लोग क्या हम जरूर लौटाए जाएंगे वापस पहली हालत।
सब ने तर्जमा यही किया होगा पहली हालत में, असल मायने होता है पहला रास्ता जिससे गुजर के आए हैं। जी बस वो पहली हालत ही सबने तर्जुमा यही किया होगा, वो भी यही होगा है? बस याद रखिए कि हाफरा का असल तर्जुमा है जहां से चले थे और पहला रास्ता लिया था और वहां निशान बन गए थे, वो हाफरा है। तो उससे फिर वो हालत के मन में आ जाता लिया गया है और मुहावरे में इस्तेमाल होता है। तो क्या हम फिर उसी रास्ते पे डाले जाएंगे लौटा के जिससे पहले आए हैं, यानी फिर जिंदगी पाएंगे। बाज ने हाफरा का मैंने कब्र भी किया है, कब्र भी तो खुद ही जाती है ना, तो हाफरा के मैंने महफूर, लेकिन इस सूरत में अमरदूदून फिल हाफरा का क्या हम कब्र की तरफ लौटाए जाएंगे ये बनता नहीं है। अगर हाफरा का मैंने अगरचे कब्र हो सकता था, लेकिन इलल हाफरा फिर या तो ये कहें, लेकिन हाफरा का तर्जमा वो राह का इब्तदाई हिस्सा जिसमें पहले कभी चले थे वो ज्यादा बेहतर मैना है, और फिर मुराद है पहली हालत। आयदा कुन्ना एजामन नखेरा, क्या जब हम हो जाएंगे, आयदा आस्तफामी आयदा जब के, कुन्ना हम हो गए, और एजा कुन्ना जब हम हो जाएंगे, यूं तर्जमा होगा, एजामन नखेरा तन बुसीदा हड्डियां, एजाम जमा है उज्म की, उज्म मैंने हड्डी होता है, मीम इसी मादे से अजीम का लफ्ज भी निकला है, लेकिन ये एक मायना है, उज्मुन इज़ामुन हड्डियां, कुरान करीम में ये लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इज़ाम की नसब तो है कुन्ना के खबर होने की वजह से, नखेरतुन उसकी सिफत है, नखेरा यन खारो कि मैंने इतना बोसीदा हो जाना कि उसमें सुराख हो जाए, इतना पुराना गला सड़ा होना कि उसमें सुराख नजर आते हो, जैसे वॉर में इटन चीज कोई होती है। तो नाखेरुन असल में तो था नाखेरुन, क्योंकि गड़े गल सड़कर सुराखों वाला होना नाखेरा यान खारो, याद रखिए नखरा के साथ इसका कोई नहीं ताल्लुक, उर्दू में एक होता है ना लफ्ज नखरा, नाज नखरा, तो वो लफ्ज पता नहीं किस जुबान का है, इस नखरे से तो उसका कोई नहीं ताल्लुक। ये जमा है और फाइलुन के वजन पे सिफत आती है, जैसे फरहुन के मैंने होते बहुत खुश, इस तरह से नखेरुन बहुत ही बोसीदा, और नखेरा तुन मोनस आ गया क्योंकि इजामन जमा मुकसर थी, तो इजामन नखेरा तन ऐसी हड्डियां जो गल सड़ के इतनी पुरानी हो चुकी हो कि उनमें सुराख नमूदार हो गए, खोखली हड्डियां, यूं किए और क्या क्या है, गली सड़ी हड्डियां,
क्या जब भी के हो चुके होंगे हम हड्डियां खोखली और बोसीदा,
खोखली और बोसीदा दोनों को जमा किया है, खोखली का मैंने तो यह ना कि अंदर से हड्डी रहेगी, वो जो अगर कोई उसमें वो थी क्या गुदा वगैरह, वो तो खत्म हुआ, हड्डी रहेगी खोखली, ये भी बोसीदगी की अलामत है। और सुराख हो जाना हड्डियों में तो फिर और भी, क्योंकि कपड़े वगैरह में तो बोसीदा में सुराख होता ही है ना। बहरहाल नाखिर नाखिर यान खारों का मानना है किसी चीज का इतना बोसीदा हो जाना कि उसमें सुराख हो जाए कीड़ों की वजह से या कुछ। तो एग्जाम नाखरा गली सड़ी हड्डियां कह ले, हम यूं हो जाएंगे गली सड़ी हड्डियां कब्र में, तो यही कैफियत होती है। मतलब यह कि क्या फिर हम जिंदा किए जाएंगे, उसी ताज्जुब के साथ है। यकूलूना इन्ना लमर्दूदू, एक लिहाज से आपने बदल पढ़ा है तो ये जुमले का बदल जुमला आया है, पहला अ इन्ना फिर अदा कुन्ना, यकूलूना अदा कुन्ना अजाम नखेरा, तो क्या हम दोबारा जिंदा होंगे उसके साथ इस हालत में जबकि हम हड्डियां भी हमारी बोसीदा होंगे। क्वालू कहते हैं, यहां भी क्वालू माजी के मैनों में आएगा, कहते हैं तिल का इजन कर्रतुन खासिरा, ये तो फिर तिल का मैंने वो होता है असल में मोनस के लिए, जाले का कितानीस है ना तिल का, वो तो इजन फिर तो ये वो इजन है जो मुजारे को नसब भी देता है बाज हालात में, इसके मैंने हैं फिर तो तब तो, ये तर्जमा इसका होता है। और ये अमूमन कुरान करीम में तो ये इजन इसी तरह तनवीन के साथ लिखा जाता है। कालू तिलका इजन, वो तो फिर होगा कर्रतुन खासिरा, असल में है तिलका कर्रतुन खासिरा, वो है कर्रा खासरा, और इजन दरमियान में वो मुतालिक आया है वक्त के, वो तो फिर होगा कर्रा खासरा। अब कर्रा और खासरा के मैंने, कर्रा यकिर रुकर्रन के मैंने दोबारा आना, दोबारा हमला करने के लिए भी ये लफ्ज आता है। मैदान जंग में जो वहां की स्ट्रेटेजी होती है या तरकीब, उसमें यह है कि घोड़सवार ने हमला किया फिर देखा कि मैं घिर गया हूं, फिर वो दूर चला जाता है या पैदल भी, और फिर दोबारा हमला करने के लिए आता है, तो इसको कहते हैं कर्रन। इसी से ये लफ्ज निकला है हैदर कर्रार, हजरत अली की रज़ी अल्लाह अन्हु की इस सिफत के बिना पर पलट पलट कर हमला करने वाला, बहुत ज्यादा पलट पलट के हमले करने वाला, क्योंकि वो बड़े जंगजू थे इसमें तो शक नहीं है, बदर से लेकर वो जितनी जंगें इस्लाम में लड़ी गई हैं बड़े नुमाया उनका किरदार रहा है इसमें शक नहीं, खंदक में और दूसरी जंगों में खैबर में, तो कर्रार उनका लकब बन गया था। तो कर्रा के मैंने यकिरो, इसी से ही उर्दू का लफ्ज आया तकरार, तकरार तो आपने पढ़ा है ना, और बल्कि उर्दू में कहते हैं मुकर्रर मुकर्रर, कोई अच्छी गाने वाली हो तो फिर कहते शायर हो गाने वाला हो या गाने वाली हो तो कहते हैं जी दोबारा, तो मुकर्रर कर्रर युकर्रर को इसम मफूल ही तो है ना, मुकर्रर दैट विच हैज बीन रिपीटेड, यही मैंने बनता है। तो कर्रत उन मैंने रिपीटिशन, दोबारा आना, ये कुरान करीम में शायद आपने पढ़ा था काफरों की एक जगह आता है कि लव अन लना कर्रतन फनकून मिनल मोमिनीन, ये मुस्लिहीन आता है कि अगर हमें दोबारा जिंदगी दी जाए तो हम नेक हो जाएंगे। तो इस तरह से कर्रत उन मैंने दोबारा आना, और यहां मैंने दोबारा आने वाली जिंदगी, जिंदगी का दोबारा आना कर्रतन, और ये तो हुआ खासरा नुकसान उठाने वाला, खासरा यकसर आपने पढ़ा है नुकसान उठाने वाला, कमी उठाने कमी में मुबतला होने वाला, तो ये तो फिर लौटना होगा बड़ी कमी वाला, ऐसा लौटना होगा जिसमें कमी होगी मुकम्मल नहीं होगा। या तो ये मायना है कि फिर अगर हम बने भी तो अधूरे अधूरे बनेंगे, हड्डियां तो हमारी गली सड़ी होंगी, तो फिर ये मुकम्मल तो नहीं होगा, शायद ये है कि कुछ बन जाए इंसान, यानी ये मजाकन मजाक के तौर पर, और या फिर ये है कि लेकिन ये तो उनका तसव्वुर नहीं है अपने आमाल के बिना पर। मुफस्सरीन कहते हैं कि वो फिर चूंकि अपने आमाल के लिहाज से कि अगर ये सही हो गया जैसे ये कहते हैं तो फिर तो बड़े खसारे का काम होगा हमारा दोबारा जिंदा होना, क्योंकि हमने तो कोई काम अच्छे नहीं किए हुए। जैसे ये कह रहे हैं कि ऐसे काम में वालों का ये अंजाम होगा, अगर ये वाकई हो गया तो ये तो बड़ा घाटे का मामला होगा दोबारा जिंदा हो जाना, ये भी माना मुफस्सरीन ने किया है कि खासरा से मुराद उनका ये है, और वो कि हमारी दोबारा पैदाइश नामुकम्मल सी होगी, बाज ने ये माना उन मानों में किया है इनकार के सिलसिले में। हाँ जी,
خسارے والی واپسی
کہتے ہیں پھر
واپسی دیکھیے کر رہا کہ میں نے واپسی واپس مڑنا خسارے والی ہاں جی
کہتے ہیں پھر تو یہ لوٹایا جانا بڑے ہی گھاٹے کا موجب ہوگا
گھاٹے کا موجب ہوگا اصل میں تو کر رہا تو ان کی صفت ہے نا خاصرت انہوں نے صفت موصوف کے ساتھ ہی ترجمہ کیا ہے پھر آنا کرتن کا ترجمہ خاسرتن ٹوٹے کا یا ٹوٹے والا کیونکہ اصل تو اسم فاعل ہے کرتن کی صفت یہ دوبارہ آنا ہوگا نقصان پانے والا یوں بنتا ہے لفظی ترجمہ تو اور کیا کرتن خاسرتن جیسے ازامن ناخرتن صفت موصوفی تو ہیں کہ یہ تو بڑا خسارے والا لوٹنا ہوگا خسارے والا لوٹنا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کہا گیا کہ برے آدمیوں کا یہ انجام ہوگا تو ان معنوں میں وہ خاسرہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو یہ ہوگا اور بعض نے یہ بھی کیا ہے کہ ہمیں تو یہ کیڑے ویڑے کھا جائیں گے یہ اگر دوبارہ ہم آئے بھی تو پھر کوئی ادھورے سے ادھورے ہی شاید آئیں گے مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ایک طنز کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مکمل کہاں بنائے گا ہم مذاق کے طور پر یہ سینس اس میں آ جاتی ہے فانما ہی زجرت واحدت قرآن کریم نے کہا پس یہ تو یہ پس یہاں سے ایک الگ جملہ شروع ہوتا ہے کہ پس یہ تو ہے انما وہ ما کافہ ہے بات اتنی ہے کہ ہیا یہ معاملہ جو ہوگا یہ تو ہوگا زجرتم واحدتن زجر یا زورو کہ معنی اصل میں ہوتے ہیں زوردار آواز سے کسی کو روکنا زجر اس نے چیخ مار کے اسے روکا اونچی آواز سے روکا جائے اس سے زجر زاجر قرآن کریم میں وزاجرات زجرن فرشتوں کے بارے میں آیا ہے ان معنوں میں بھی اور زیادہ فعل اس داجرہ یاز داجرو بھی اسی باب مادے سے قرآن میں استعمال ہوا ہے باب افتعال سے جب آتا ہے اس سے فعل تو بنتا ہے اس داجرہ یاز داجرو ہاں وہ پھر مزدجر آیا ہے اس میں مفعول بمانا ظرف ہو کر وہ جگہ یا وقت جس میں کہ آدمی کو روک دیا جائے اور قرآن میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے وقالو مجنون وزدجر وزدجر کا معنی ہے اس کو جھڑکا گیا دبایا گیا آواز کے ساتھ سپریس کیا گیا اس کی آواز کو ان معنوں میں اس دوج ڈانٹ دینا آواز سے خاموش جبرن آواز سے خاموش کسی کو کرنا تو زجرتن کا معنی وہ خوفناک آواز زجرن اور زجرتن زجرن اصل تو مصدر ہے زجرن جھڑکنا خوفناک آواز سے روکنا ایسی آواز نکالنا کہ دوسرا رک جائے تیز جو آئی ہے زجرتن کی یہ وہ مرہ کے لیے ایک طرح سے آتی ہے یہ دو وزن ہیں فعلتن اور فعلتن عربی میں عموماً مصدر چاہے جس طرح سے بھی آئے ثلاثی مجرد کا اگر فعلتن کے وزن پہ اس کا مصدر ہو جیسے ضرب ضربتن و کتب کتبتن یوں بناتے جائیں تو جلسہ جلستن اس کا معنی ہوتا ہے ایک دفعہ وہ کام کرنا اس کو کہتے ہیں مصدر المرہ مصدر المرہ یعنی کتنی دفعہ کام کیا تو ایک دفعہ کام کرنے کے لیے مثلا آپ کہتے ہیں ضربہ ضربن مصدر تو ضربن ہے لیکن جب آپ ضربتن کہیں گے تو معنی ہے ایک ٹھوکر لگائی ایک دفعہ مارا جلسہ جلستن ایک دفعہ بیٹھا کتب کتبتن ایک دفعہ لکھا یہ ایک وزن ہے مستقل جس کے ماتحت یہ زجرہ ایک ہی چیخ ان معنوں میں ہے اگر فعلتن کا وزن ہو تو اسے کہتے ہیں مصدر النوع اس کے میدان تو کسی خاص حیات یا کیفیت میں وہ کام کرنا مثلا جلسہ جلستن وہ ایک خاص طریقے پر بیٹھا ضرب ضربتن ایک خاص طریقے پر مارا تو وہ نوعیت کے معنی دے جاتے ہیں یہ دو وزن اس معنی کے لیے فعلتن فعلتن یہاں ہے فعلتن زجرتن ایک دفعہ اچھا اگر زجرتن ہوتا تب بھی وہی معنی تھا پھر مزید صفت لگ گئی ہے واحدتن آپ کو پتا ہے کہ واحد اور تثنیہ میں عدد نہیں لگانے کی ضرورت ہوتی عدد تو تین سے چلتا ہے واحد تو آپ زجرتن کہیں تو بھی ٹھیک ہے ایک ہی کا معنی ہے اس میں اور زجرتان کہیں تو بھی اس میں دو کا معنی ہو جاتا ہے ان کے ساتھ اگر ہم کہیں زجرتن واحدتن و زجرتان اسنتان
تو یہ صفت مان کے آ سکتا ہے. پھر ہی کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں اردو میں, زجرتن واحدتن, ایک ہی ڈانٹ, ایک ہی ڈانٹ. صرف زجرتن ہوتا تب بھی ایک کا معنی تھا, واحدہ لگانے سے ایک ہی کا معنی پیدا ہوا ہے. وہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی, جیسے کسی کو وہ دبکا جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں, وہ تو ایک دبکا ہوگا بس. کیا کیا اردو ترجمہ؟
حالانکہ یہ تو بس ہوگی ایک
زوردار ڈانٹ. اچھا, ڈانٹ ہی ترجمہ کیا ہے, زوردار ڈانٹ. یہ زوردار, بہرحال زوردار زجرہ میں خود مفہوم ہوتا ہے. زجرہ کے اصل میں نہیں ہے زور سے چیخ کے پورے زور سے کہنا کہ اے کھڑو جا, وہ اس کے زور کا معنی ہی اس کے اندر ہے. زجرہ کے لفظ میں زور کا معنی ہے. اچھا, اور کیا کیا؟ ایک ڈانٹ, سادہ ترجمہ کیا. یاد رکھیے, جو زور کا ڈانٹ کیا ہے وہ ان میں سے کسی کی صفت کا معنی نہیں ہے, وہ زجر یا زجروں کے اندر معنی موجود ہے. زور سے ڈانٹنا معنی ہی اس کا یہ ہوتا ہے. تو وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی, ایک دم جیسے کہیں اور بس ہو جائے گا جو کچھ ہو جائے گا. فَإِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ, تو پھر اچانک یہ ہوگا, اِذَا فِجَائِيَ, جسے آپ بار بار پڑھ چکے ہیں, اِذَا کے استعمالات ہیں. ایک وہ فعل کے ساتھ آتا ہے جب کے معنی دیتا ہے, غیر معین وقت مستقبل میں, از معین وقت ماضی میں. ترجمہ اردو میں آپ اس کا بھی جب کرتے ہیں, اس کا بھی جب کرتے ہیں, لیکن از کا معنی ہوتا ہے جب ماضی کا کوئی معین نقطۂ وقت, پوائنٹ آف ٹائم, اور اذا ہوتا ہے فیوچر کا انڈیٹرمنڈ کوئی ٹائم جب بھی ہو. تو یہ اور اردو میں ترجمہ دونوں کا جب بھی کرتے ہیں, یہ اردو کی تنگ دامنی ہے. عربی میں اذ کا مفہوم اور ہے, اذا کا اور ہے. تو اس میں ایک اذا ہوتا ہے جسے فجائیہ کہتے ہیں. فجائیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ فجا یفجو کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز اچانک واقع ہو جانا, فجا اہو, اس پر وہ چیز اچانک واقع ہوئی. تو فجا اتن, فجا اتن سے یہ لفظ فجائیہ نکلا ہے. فجا کے معنی چونکہ اچانک واقع نا, تو اذا فجائیہ کا معنی ہے وہ اذا جس کا معنی ہوتا ہے اچانک. فجائیہ کا معنی یہ ہو گیا نا. اردو میں تو پھر فجائیہ نہیں کہیں گے, عربی والے تو نہیں نہ کہہ سکتے وہ اذا جس کا معنی اچانک ہوتا ہے. وہ تو اچانک کے مفہوم کے لیے ان کے پاس ایک ورب ہے, فجا یفجاؤ, وہ وہی سے لیتے ہیں کہ وہ اذا جس میں یہ فجا کا معنی ہو, یعنی اچانک ہونے کا معنی ہو, اس لیے وہ کہتے ہیں اذا فجائیہ, جیسے ما استفامیہ, ما موصولہ وغیرہ ہوتا ہے. تو پھر اچانک یہ ہوگا کہ ہم مبتدا بالساہرہ جار مجرور مل کر خبر کا کام دے رہا ہے, وہ تو ہوں گے ساہرہ میں. پھر اچانک یہ ہوگا کہ وہ ساہرہ میں ہوں گے. اب رہ گیا ساہرہ کا معنی, ساہرہ یا سہارو سامیہ سے, اور یا سہارہ یا سہارو فتح سے غالباً آتا ہے. اس کے فعل مجرد کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. تو سہارا یا سہارو, اس میں ہے میرے خیال میں اسے فتح سے آنا چاہیے. اس کے معنی ہوتے ہیں جاگنا, اصل میں تو خصوصاً رات کو جاگنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے, راتوں کو جاگنا. وہ حضرت علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ایک مشہور شعر کہ ومن طلب العلا سہر اللیالی, جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے, چاہے پڑھنا ہو, چاہے مقامات تصوف ہو, کوئی بات ہو, وہ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے. تو سہرا کے معنی رات کو جاگنا. سحر طب کی زبان میں بے خوابی کو بھی کہتے ہیں. یہ بعض آدمی کو نیند نہیں نہ آتی, پھر گولیاں لیتے ہیں, اس بیماری کے لیے بھی لفظ عربی میں سحر ہے, یعنی بے خوابی یا کم خوابی, نیند نہ آنا. تو اس کے معنی جاگنا ہے. شاید آپ میں سے بعض حضرات نے دیکھا ہوگا, وہ واگا بارڈر پہ جو ہمارے رینجرز ہیں ان کا جو ماٹو ہے